السلام علیکم، جزاک اللہ آپ کے ٹائم کا. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الى یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، جس کو کہ سورۃ الفاتحہ کا بھی سینٹرل تھیم کہا جاتا ہے اور قرآن کا بھی سینٹرل تھیم کہا جاتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. ایاک نعبدو کو سمجھنے کے بعد ایاک نستعین کو ہم جان رہے تھے، اور ہم نے اسی اینگل سے دعا، دعا کے آداب اور کس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس حوالے سے کل بات کی تھی. اور اس کا ایسنس اصل میں یہی ہے، پورے قرآن کا، پوری سورہ فاتحہ کا، پورے اسلام کا، کہ ہم اللہ کو رب مان کر اللہ کے عبد بننا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں پتہ یہ چل گیا کہ صرف ریچولز تک یہ چیز محدود نہیں ہے، عبادات تک یہ چیز محدود نہیں ہے، اس کو مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگا. اور جب یہ اتنا بڑا کمٹمنٹ ہے کہ اللہ ہم ہر معاملے میں آپ کی بندگی اختیار کریں گے، تو اس میں ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھایا کہ جب تم دعا مانگو تو اپنی ساری حاجت اللہ کے سامنے رکھ دو. ویسے بھی الحمدللہ آپ کا آخری عشرہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے، اور دعاؤں کے حوالے سے ہم نے اتنی بات کل کی تھی، تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس یہ جو انشاءاللہ آنے والے 10-11 دن ہیں، اس میں آپ میکسیمم اللہ سے دعا مانگیں. آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کی ڈیپینڈنسی، ان کی قبولیت کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ انٹینشنز کے اوپر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی کہ اعمال کی ڈیپینڈنسی ان کی اینڈنگ پر بھی ہے. آپ نے اپنے اس عمل کو مکمل کیسے کیا، کتنے خلوص سے کیا، کتنا آپ کا اور اللہ کا تعلق اس وقت مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ اس کی اینڈنگ کے مطابق بھی آپ کو باقی پوری محنت کا بہت اچھا اجر دے سکتا ہے. تو اگر ہمیں اس موقع پر بھی رمضان کے مہینے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم بہت اچھی عبادت نہیں کر سکے، یا بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکے، یا بہت زیادہ دعائیں نہیں مانگ سکے، تو ابھی بھی بہت وقت ہے. اور مومن یہی ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ فارورڈ لکنگ ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک سورہ فاتحہ سے یہی چیز سیکھی ہے کہ جو بھی غلطی ہو جائے، وہ غلطی مجھے اور آپ کو نیکی کے راستے پہ آگے بڑھنے سے روکے نہیں. جو ہو گیا اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، اس پر معافی مانگ لیں، اور فارورڈ لکنگ بن کر آگے اچھی اپروچ کے ساتھ دوبارہ سے نیکیاں کرنے کھڑے ہو جائیں. تو آخری عشرے کو اپنے لیے بہت بڑا خزانہ سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ساتھ، صحت اور ایمان کے ساتھ موقع دے کہ ہم اس آخری عشرے میں داخل ہو کر بہترین عبادت کر کے اپنی مغفرت کروا سکیں، اور اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہمارے لیے یہ رمضان جنت میں داخل ہونے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حجت بن جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس آیت کے ساتھ جو چیز سکھا دی وہ یہ سکھا دی کہ اب میرا اور آپ کا سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم آگے رمضان کیسے گزارتے ہیں، ہم آگے آخری عشرہ کیسے گزارتے ہیں، اللہ کی مدد تو ہوگی، لیکن نستعین کے ساتھ آپ نے کیا سیکھ لیا؟ پہلی کوشش آپ کی ہوگی. یاد رکھیے گا یہ بات، جب آپ اللہ سے مدد مانگتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان، مثال کے طور پر ایک مرد یہ سوچے کہ مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی، یا مجھے، میں نے کئی جگہ پر سی وی دے دی ہے اور اس کے باوجود مجھے کہیں سے اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں آتا. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ رازق تو اللہ ہے، اللہ ہی خود ہی میرے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا. استعانہ کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ اپنی طرف سے کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا. اسباب پر توکل نہیں، इस चीज पर तवक्कुल नहीं कि मेरी सीवी है ही इतनी अच्छी कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इस बात पर तवक्कुल कि मैंने कोशिश कर ली, अब आगे रास्ता बनाने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। हमने बात की थी कि सूरह फातिहा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसका पहला हिस्सा उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है और दूसरा हिस्सा उसका ताल्लुक जो है वो बंदे से है। सूरह फातिहा की शुरू की तीन आयात स्पेसिफिकली अल्लाह के लिए हैं, सूरतुल फातिहा की आखिरी तीन आयात स्पेसिफिकली बंदे के लिए हैं, और जो दरमियान की आयत नंबर 4 है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इया का नाबुदू का हिस्सा जो है वो बंदा अल्लाह के साथ एसोसिएट करता है और इया का नस्ताइन बंदे के साथ एसोसिएटेड है। आप इस सूरत फातिहा की खूबसूरती अब इस मुकाम से आगे ये देखेंगी कि अब जो आपको महसूस होगा, जो हमने पहली तीन आयात देखी उसमें सारे नाउन बेस्ड सेंटेंसेस थे, सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको इसम मिल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब इसम है, अर्रहमान अर्रहीम नाउन है ये भी इसम है, मालिक यौमिद्दीन नाउन है। तो जो हिस्सा अल्लाह के मुतालिक है वो नाउन बेस्ड है। अरबी जुबान के अंदर नाउन और वर्ब्स का एक बेसिक डिफरेंस ये बताया जाता है कि जब किसी चीज को नाउन की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है उसके अंदर परमानेंस होती है, उसके अंदर वो क्वालिटी जो है वो मुस्तकिल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में एक फ्रेज आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमनू वो जो ईमान ला चुके, आमनू के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल मोमिनीन का आता है, इसलिए कि मोमिनीन का लफ्ज इसम है और आमनू फेल है। तो याद रखें अरबी जुबान में इसम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जब किसी चीज को इसम की शक्ल में लाया जाता है उसमें दवाम होता है, उसमें परमानेंस होती है, वो सिफत वो क्वालिटी मुस्तकिल होती है और उस क्वालिटी को बदला नहीं जा सकता। और इसके मुकाबले में जब फेल आता है, वर्ब आता है, वो टेम्पररी होता है, इसलिए कि वर्ब क्या होता है, कोई भी काम जो या माजी में हुआ या हाल में हुआ या मुस्तकबिल में होगा, लिमिटेशन आ गई ना, एक ऐसा काम नहीं हो सकता जो हर वक्त ही होता रहे। हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, हम बहुत कोशिश भी करते हैं अल्लाह की इबादत करने की और अपने शबो रोज को अल्लाह की इताअत के मुताबिक बनाने की, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम 24/7 अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते, हम अल्लाह की नाफरमानी भी कर जाते हैं। तो जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं इसका मतलब है उस मौके पर हम अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे होते। तो आप इस सूरत की यह खूबसूरती देखेंगी, क्योंकि अल्लाह मुस्तकिल है, अल्लाह की सिफात में और अल्लाह की हस्ती में दवाम है, परमानेंस है, तो जो अल्लाह के लिए सेंटेंसेस आए वो सब के सब नाउन बेस्ड हैं। अब आगे जो इया का नस्ताइन से दूसरा हिस्सा इसका शुरू हुआ है उससे बंदे की दुआ शुरू हो रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेके वलद दौलीन तक जितना पोर्शन आएगा आपको उसके अंदर ज्यादातर वर्ब्स मिलेंगे एक्शन फॉर्म के अंदर, इसलिए कि उसका ताल्लुक बंदों से है। हम आर्जी हैं तो हमारी सिफात भी आर्जी हैं, हमारी कमिटमेंट्स भी आर्जी होते हैं, हमारी कमजोरियां भी जो हैं और हमारी खूबियां भी जो हैं वो भी आर्जी हैं। तो ये खूबसूरत पहलू है जिसको स्कॉलर्स जो है वो अक्सर व बेशतर इस सूरत के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। हमने जो हदीस कुदसी देखी थी उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदा कहता है इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي, अब ये पोर्शन मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, वाली عبدي ما سأل, और जो मेरे बंदे ने मांगा वो मैंने उसको दिया, मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। हमने नस्ताइन कह के मदद मांगी है अल्लाह आगे से। जो मुसलमान सोच समझ कर सूरह फातिहा पढ़ता है और सोच समझ कर कहता है इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, अल्लाह उसके इस जुमले पर रिस्पॉन्ड करता है, वली अब्दिया मा सअल, और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। जब आप अल्लाह से सच्चे दिल के साथ मांगेंगी अल्लाह सुनेगा। हमने कल ये बात की थी, अल्लाह गाफिल दिल की पुकार नहीं सुनता, अल्लाह कॉन्शियस दिल की पुकार सुनता है। जो वाकई कॉन्शियस होकर मांगता है अल्लाह उसका जवाब भी देता है और उसकी नीड को भी पूरा करता है। तो जब बंदे ने मांगा अल्लाह ने कहा वली अब दिया मा सअल, और फिर अल्लाह ने आगे आयत नंबर 5 में सिखा दिया कि क्या मांगो। बंदा मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये बंदे की दुआ थी जिस पर अल्लाह ने फौरन रिस्पॉन्ड किया और अपने बंदे को सिखा दिया कि तुम दुआ कैसे मांगो, किस चीज को मांगो। इहदिना का तर्जुमा हम करते हैं तू हिदायत दे हमें,
اور غلام ہونے کی حیثیت سے، عبد ہونے کی حیثیت سے، ہمیں سب سے پہلی چیز جو اپنے مالک سے چاہیے وہ انسٹرکشنز ہیں، وہ گائیڈنس ہے. آپ جب کسی نوکر کو اپوائنٹ کرتی ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے کام ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھو میں یہ کام کراؤں گی، یہ کام کراؤں گی، یہ کام کراؤں گی، اور اس کے بعد آپ اس کو یہ سارا سیناریو سمجھانے کے بعد کہتی ہیں کہ دیکھو اس کا میں تم کو اتنا پے یا اتنی سیلری دوں گی. یہی پیٹرن ہم فالو کرتے ہیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری سیلری اتنی ہوگی اور تمہارے کام اتنے ہوں گے. پہلے آپ کام بتاتے ہیں تاکہ اس کو کلیئر ہو جائے کہ بھائی یہ کام ہے، اور اب میں جو سیلری بتا رہی ہوں وہ اس سے کمپنسیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اللہ کے بندے نے اللہ سے طلب کی ہدایت، اللہ سے طلب کی مدد، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب تمہاری بیسک انسٹرکشن کیا ہے؟ ہدایت. اب تمہیں اللہ سے گائیڈنس چاہیے، اللہ سے انسٹرکشن چاہیے. اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتائے کہ اللہ اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، میں کون سا قدم اٹھاؤں، کون سا قدم روک لوں، میں کون سی بات منہ سے نکالوں اور کون سی بات منہ سے نہ نکالوں، میں کتنا غصہ کر سکتی ہوں اور کتنا غصہ نہیں کر سکتی، میں کہاں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان پر سختی کر سکتی ہوں اور کہاں میں ان کے اوپر سختی نہ کروں. اللہ سے ہمیں ہر معاملے کی ہدایت چاہیے. ہدایت کا لفظ جو آتا ہے اس کا روٹ ورڈ آتا ہے ہا دال یا سے. آپ نے اردو میں ہدیہ کا لفظ سنا ہے؟ ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ، گفٹ جس کو آپ کہتی ہیں. جی ہاں، ہدیہ کا لفظ بھی اسی ہا دال یا سے بنا ہے. عربی زبان میں آپ محتدین کا ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ ہدایت پانے والے. صحیح. ایک اور لفظ عربی زبان میں آتا ہے راشدین. رشد کا لفظ سنا ہے نا؟ رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد کا ترجمہ بھی اکثر قرآن کے اندر ہدایت ہی کیا جاتا ہے. راشدین، ہدایت پانے والے، جس کو آپ اردو میں اکثر دیکھتے ہیں رشد والے لکھا ہوتا ہے. اور رشد کو اگر آپ اور زیادہ الیبوریٹ کریں تو رشد کا مطلب بھی ہوتا ہے ہدایت والے، محتدین بھی ہدایت والے. لیکن ہم نے بات کی تھی کہ عربی زبان میں کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے راشدین اور محتدین دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اردو کی وکیبلری کی تو کمی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی لفظ کو، دو الفاظ کو ایک ہی ترجمے کے ساتھ کر دیا جائے، لیکن عربی زبان میں دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہو سکتا. عربی میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہدیہ کا لفظ ہم استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں، ہدیہ کا اوریجن عربی زبان ہے، اور ہدیہ کو عربی میں بھی تحفہ ہی کہتے ہیں. عرب اس کو کیسے استعمال کیا کرتے تھے، ہدایہ کو؟ جب قرآن آنے سے پہلے عرب کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ صحرا میں رہنے والے تھے، اور ان کی ٹریولنگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صحرا کو کراس کر کے ہوتی تھی. آپ ابھی بھی جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں یا مدینہ سے مکہ آتی ہیں تو آپ کو درمیان میں کافی ڈیزرٹڈ علاقہ ملتا ہے. ان دنوں میں تو سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو آپ کو کبھی پہاڑوں پر سے گزرنا پڑتا تھا، کبھی میدانوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، کبھی ویلیز میں سے گزرنا پڑتا تھا، صحرا ہوتا تھا. اور آپ کو آج بھی معلوم ہوگا کہ صحرا کے اندر جو پراپر ڈیزرٹ ہوتا ہے اس کے اندر راستہ تلاش کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب طرف ایک ہی جیسے سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں، تو بھٹکنے والا بہت آسانی سے بھٹک سکتا ہے. اور مسافر بھی اپنے سفر کے اندر اکثر و بیشتر اگر وہ نئے ہوتے تھے سفر کرنے میں تو راستہ بھول جایا کرتے تھے. تو وہ ہدایہ استعمال کیا کرتے تھے راستے کی پراپر گائیڈنس کے لیے، کہ ہمیں راستہ کھلا ملتا چلا جائے اور ہم ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن پر آسانی سے پہنچ جائیں. اس کے لیے وہ ہدا کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور اب امیجن کریں کوئی مسافر جو صحرا میں سفر کر رہا ہے وہ راستہ بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ کہ کوئی اس کو کیا بتا دے، راستہ بتا دے، کوئی اس کو گائیڈ کر دے تاکہ اس کا راستہ مل جائے. امیجن کریں ایک مسافر جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا اور وہ گھوم پھر کر ایک ہی جگہ پر واپس آ جاتا ہے، یا گھوم پھر کر جو ہے وہ ایگزٹ پر نہیں پہنچ پاتا، تو الٹیمیٹلی کیا اس کو فیس کرنا پڑے گا؟ موت فیس کرنی پڑے گی الٹیمیٹلی، بیکاز لمیٹڈ اسٹاک اس کے پاس کھانے کا ہوگا، لمیٹڈ اس کے پاس پانی ہوگا. اور اگر وہ وہیں ہفتوں بھر یا دنوں میں گھومتا رہا تو الٹیمیٹلی اس کا پروویژن ختم ہو جائے گا، اور جب پروویژن ختم ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کی زندگی کے آثار جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو عرب راستہ تلاش کرنا، راستے سے کراس کرنا، اس کو اٹیچ کیا کرتے تھے سروائیول کے ساتھ. یعنی ہدایت اور سروائیول، گائیڈنس اور انسان کا زندہ رہنا، یہ ان دونوں چیزوں کو کلوزلی ایسوسیٹڈ سمجھا کرتے تھے، اور زیادہ تر اس لفظ کا استعمال، ہدایہ کے لفظ کا استعمال اس مسافر کے لیے ہوتا تھا جو صحرا میں سفر کیا کرتا تھا، یعنی اس کے لیے راستے کی پراپر گائیڈ لائن اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کا سروائیول ضروری ہے. اس کے راستے کی گائیڈنس اس کے سروائیول پر ڈیپینڈنٹ ہے. راستہ ملے گا تو دوسرے شہر میں پہنچے گا، اور جب بھی زندہ رہ سکے گا، ورنہ بیچ میں ہی کہیں پر بھٹک جائے گا. تو وہ الٹیمیٹ گفٹ کس شکل میں کہا کرتے تھے کہ وہ گائیڈنس، وہ گائیڈ لائنس، وہ انسٹرکشنز جو آپ کو سروائیول کے اندر کنٹینیوسلی چلاتی رہیں، جو آپ کو زندگی کے طرف رواں دوا رکھیں، جو آپ کو جو ہیں وہ زندگی کی مشکلات سے دور رکھیں. اب ہم بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ جو ہے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس سے استعمال کیا اہدینا. اللہ ہمیں ہدایت کا یہ الٹیمیٹ گفٹ چاہیے. اب اگر آپ اس کو اس میننگ کے ساتھ اٹیچ کریں تو ہماری ہدایت کے ساتھ ڈیفینیٹلی کیا چیز اٹیچ ہے؟ ہمارا سروائیول. ہمارا سروائیول ڈیفینیٹلی اٹیچڈ ہے اس چیز کے ساتھ کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اس لیے کہ یہ اس کے اندر چھپا ہوا مفہوم ہے. ہدایت صرف انسٹرکشنز نہیں، ایسی انسٹرکشنز جو مجھے سروائیول کی طرف لے کر جائیں. اور یقیناً زندگی جینے کے لیے، زندگی جیتا تو ایک بہت غریب انسان بھی ہے، اور زندگی جیتا ایک بہت ایفلوئنٹ کلاس کا انسان بھی ہے، فلدی رچ انسان بھی ہے. بہت امیروں تو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، فلدی رچ کہتے ہیں نا اس کو، دونوں جیتے ہیں. لیکن آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جو ایفلوئنٹ کلاس کا بندہ جی رہا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ سروائیول. اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو تپتی دھوپ کے اندر زمین کے اوپر یا فٹ پاتھ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کہنے کو وہ بھی جی رہا ہے، لیکن دونوں کے جینے میں، دونوں کے سروائیول میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان جس ہدایت کو اللہ سے مانگتا ہے وہ ایسی انسٹرکشنز ہیں جو اس کو جنت کے سروائیول تک لے جاتی ہیں. یہ الٹیمیٹ سروائیول ہے. اسی لیے ہدایت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایت ایک ہدیہ ہے، ہدایت ایک گفٹ ہے جس کے اوپر آپ کی آنے والی زندگی کا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کس طرح اس کو جیئیں گے، آپ کیسے اس زندگی کو انجوائے کریں گے، اس کی ڈیپینڈنسی اس کے اوپر ہے. ہم جب یہ اہدنا صراط المستقیم کا سینٹنس سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں خاموشی سے کھڑے ہو کر قیام کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. اس کا مطلب وہی ہے کہ کانجوگیشن فرسٹ پرسن کا جو ہے وہ سنگولر نہیں آیا، بلکہ کانجوگیشن فرسٹ پرسن کا پلورل آیا ہے، جمع آیا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر جو کانجوگیشن بدلتے ہیں اس اصول کو کیا کہتے ہیں، کسی کو یاد؟ التفات، حمزہ لام تا فا الف تا، التفات کانجوگیشن کا بدلنا. اور جس کی آپ کو وجوہات بتائی تھیں کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں، پرومیننٹ وجہ جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ ذرا دوبارہ سے الرٹ ہو جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے التفات کا جو رول رکھا اور اس میں اہدنا کو استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کیوں جمع کی بات کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایز این انڈیویژول میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ سے تعلق اچھا رہے، میں زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کیے رہوں، میں زندگی میں جو بھی کام کروں اللہ کی رضا کا کروں، تو وہ میں اکیلے رہ کر نہیں کر سکتی. مجھے اپنے خاندان کی سپورٹ چاہیے، مجھے اپنی اولاد کی سپورٹ چاہیے، مجھے اپنے والدین کی سپورٹ چاہیے، مجھے اپنے شوہر کی سپورٹ چاہیے، مجھے اپنے دوستوں کی سپورٹ چاہیے. اہدنا صراط المستقیم کے اندر جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو یہ معنی اس کے اندر موجود ہیں. ہم اکیلے اکیلے جنت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہماری کمیونٹی بھی اسی راستے پر چلے جس راستے پر آپ اور میں چلنا شروع ہو گئے ہیں. جس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بہت فائدہ مند ہے انسان کی صحت کے لیے، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلے آپ کو کہ آم کھانا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ آم ریگولر رمضان کے مہینے میں کھائیں گی جبکہ اس وقت موسم کا پھل ہے، تو اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ زیادہ انرجیٹک رہیں گی اور آپ کو جو ہے وہ ویکنیس فیل نہیں ہوگی، تو کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ اس انفارمیشن کو اپنی اولاد تک بھی ٹرانسفر کریں؟ یقیناً آپ چاہیں گی, جو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ چاہیں گی کہ یہ جو ڈاکٹر نے آپ کو انسٹرکشن دی ہیں, اس سے پہلے کہ میرے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آئے, میں اپنے بچوں کو بھی یہ انسٹرکشن دے دوں تاکہ وہ بھی اس کو فالو کریں. تو ہم یہی چاہتے ہیں اللہ کہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم نے اکیلے جو جنت میں نہیں آنا, ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ آئیں. آپ کسی جگہ پہ آپ نیاگرا فال کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور آپ پکچر کھینچ رہی ہوتی ہیں اور آپ اپنی امی کو فون کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں آئی وش آپ بھی یہاں ہوتی, کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے, میں کتنا انجوائے کر رہی ہوں. تو آپ اور میں جنت میں ایسے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے جنت کے نظاروں کو انجوائے کرتے رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے خاندان, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے شوہر, ہمارے رشتے دار سب ہمارے ساتھ ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم دعا مانگے کلیکٹیو دعا مانگے, اللہ میرے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے تاکہ میرے لیے الٹیمیٹلی ہدایت پر چلنا آسان ہو جائے. ہمیں سب یہ نہیں چاہتے اللہ ایا اہدی, صرف مجھے ہدایت دے, باقی سب جائیں جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ جہنم کے لیے کسی دشمن کو بھی بد دعا مت دو. اور ہم اتنے آرام سے, بعض خواتین بہت آرام سے بول دیتی ہیں باقی سب جائیں جہنم میں, میں تو چلی, میں تو یہ کام کر رہی ہوں. ہم نے یہ نہیں چاہا کبھی بھی کہ ہم اکیلے ہدایت کے راستے پہ چلیں. اور اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو یہی چیز سکھائی ہے اس اہدنا الصراط المستقیم میں, کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو ہدایت دیں. ہدایت کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیپ رکھا ہے. دیکھیں اس کے ہدایت کے, گائیڈنس کے, انسٹرکشنز کے مختلف انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو آپ انسٹرکشن اپنے راستے کے ساتھ کسی ایڈریس کی لوکیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ راستہ بھول جائیں تو آپ کہتی ہیں کہ دیکھیں مجھے انسٹرکشنز بتا دیں تاکہ میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچ جاؤں. تو بتانے والا آپ کو سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ آپ مین یہ سڑک ہے, آپ اس کے اوپر آئیے, اس خیابان سے آپ اس جگہ ٹرن کیجئے, اس ٹرننگ سے آپ اس جگہ آئیے, پھر آپ یوں آئیں گی. تو یہ سب انسٹرکشنز ہیں. ایک یہ بھی ہدایت ہے. ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. یہ بھی ہدایت کا درجہ ہے کہ آپ کسی کا گھر لوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس نے آپ کو انسٹرکشنز دے دیں کہ آپ یوں آئیں, یوں آئیں, یوں آئیں, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ گھر مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں, جب بندہ قرآن میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہدایت کے لیے اس کو دے دیتے ہیں. تم نے ہدایت مانگی, اب یہ پورا قرآن آپ کے سامنے آ گیا. کیا سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. بندے نے ہدایت مانگی, اللہ نے کہا یہ لو, یہ ہے وہ کتاب, اور اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تم نے ہدایت مانگی تھی, یہ لو, یہ ہے وہ کتاب. ذالکا کا ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا, یہ وہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب, آپ کبھی سوچیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ذالک الکتابوں کا ترجمہ اردو میں آپ کو قرآن میں ملتا ہے, یہ وہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب کیوں کہا؟ جس کا ڈائریکٹ لنک ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت سے, اہدنا الصراط المستقیم. جب آپ نے اور میں نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اللہ نے اگلی ہی سورت کی دوسری ہی آیت میں کہہ دیا لا ریب فی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہدل للمتقین, یا متقیوں کے لیے ہے. تو آپ کی اور میری اس دعا کا پورا جواب پورا قرآن ہے, جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس کے آخر تک جاتا ہے. یہ پورا اللہ کے بندے کی دعا کے نتیجے میں اللہ کا رسپانس ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے گائیڈنس مانگی تھی, تم نے انفارمیشن مانگی تھی, یہ لو. اللہ کی ہدایت صرف انفارمیشن نہیں ہے. جیسے آپ یہاں پر آنے کے لیے گائیڈنس لیں کسی سے, تو کوئی آپ کو انسٹرکشن دے دے گا کہ آپ کو رنگی روڈ سے ادھر ٹرن کیجئے, پھر ادھر ٹرن کیجئے, پھر ادھر ٹرن کیجئے. یہ کسی نے آپ کو صرف انسٹرکشن دی. آپ کسی پولیس والے سے, کسی کانسٹیبل سے پوچھتی ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, ذرا مجھے گائیڈ کر دیں, وہ صرف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. آپ کا جی پی ایس سسٹم صرف آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے. آپ کسی گائیڈنس کاؤنسلر کے پاس جاتی ہیں, وہ آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. اللہ جو ہے وہ آپ کو کیسی انسٹرکشن دیتا ہے جس میں صرف انفارمیشن نہیں ہے, یاد رکھیں. اللہ کی انسٹرکشن, اللہ کی گائیڈنس بہت مختلف ہے. اللہ سے ہم نہ صرف انسٹرکشنز مانگتے ہیں, اللہ سے ہم وہ اسٹرینتھ بھی مانگتے ہیں, وہ طاقت بھی مانگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس راستے پر چل سکیں, جس کی وجہ سے ہم اس ہدایت سے گو تھرو ہو سکیں. جس کی وجہ سے ہم اس راستے کے اوپر بیچ میں اٹک نہ جائیں، کوئی ایگزٹ نہ لے لیں. اللہ کی ہدایت کیسی ہے؟ اللہ کی ہدایت بالکل ایسی ہے کہ کوئی جیسے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کی ڈیزائرڈ لوکیشن کے اوپر پہنچا دے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی دوست کو فون کیا کہ تم جہاں کلاس میں جاتی ہو وہاں کا مجھے ایڈریس بتا دو. ایک انفارمیشن دینا کیا ہے؟ کہ آپ نے اس کو بتا دیا اس گلی سے اس گلی میں، اس گلی سے اس گلی میں آؤ تو اس جگہ پر گھر ہے. ایک انسٹرکشن کا لیول، ہدایت کا لیول یہ ہے. ایک ہدایت کا لیول کیا ہے؟ آپ کہیں تم اپنے گھر رہو، میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گی. ایک ہدایت کا لیول یہ ہے. کون سا والا زیادہ آپ کی دوست کو فائدہ دے گا؟ سیکنڈ والا، جس میں آپ خود گئیں اور اپنی دوست کو اپنے ساتھ اس ڈیسٹینیشن پر لے کر آ گئیں. اللہ کی ہدایت بھی ایسی ہی ہے. اللہ کی ہدایت صرف انفارمیشن نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ طاقت دیتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا سہارا دیتا ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چل سکیں. ہم اللہ سے جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. انفارمیشن کافی نہیں ہوتی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے. یاد رکھیں، بعض دفعہ آپ کو نہیں، میں کبھی یہ جملہ سننے کو ملا کہ آپ کہتی ہیں کہ تم نے غلط کام کیوں کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا. مجھے معلوم ہے مگر مجھے غصہ آ گیا تھا. مثال کے طور پر آپ کی بیٹی جو ہے وہ کسی بات پر غصہ کرتی ہے اور آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے ایسے بات کیوں کی. مثال کے طور پر چلیں تم نے اپنے ابا سے ایسے بات کیوں کی، تمہیں نہیں پتا بری بات ہوتی ہے، ابا سے ایسے بات نہیں کرتے. تو وہ کیا کہتی ہے آگے سے؟ ہاں اما آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہے، مجھے پتا تھا لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا. بچے کرتے ہیں نا ایسے، ایڈمٹ کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، انفارمیشن صحیح ہونا صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کامیابی تک پہنچ جائے گا. انفارمیشن ہونے کے باوجود انسان غلطی کر سکتا ہے. علم ہونے کے باوجود انسان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے. اللہ کی معرفت ہونے کے باوجود انسان جو ہیں وہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں مانگی گئی ہوتی. انفارمیشن صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے حاصل کی گئی ہوتی. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم میں جب ہم اہدنا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے، ہمیں وہ ہدایت چاہیے، ہمیں انسٹرکشنز کا ایسا تحفہ چاہیے جس میں ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی آپ کی طرف سے مل جائے، ہم صحیح فیصلہ زندگی میں کر سکیں. اب یہ بتائیں، ایک ہوتی ہے انفارمیشن. مثال کے طور پر آپ کی انفارمیشن کے مطابق اے سی سے ٹھنڈی ہوا لی جاتی ہے، اے سی کے اوپر روٹی نہیں سیکی جاتی. یہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انفارمیشن آپ کو زندگی میں کتنی مرتبہ چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کو دن میں ہر دفعہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈی مشین ہے، یہ روٹی پکانے کا توا نہیں ہے. ہر دفعہ بتانا ہوتا ہے یا ایک دو دفعہ کا کافی ہوتا ہے؟ ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. صحیح ہے. انفارمیشن کے لیے یہی اصول ہے. انفارمیشن انسان کو ایک دفعہ، بہت ہو گیا تو دو دفعہ چاہیے ہوتی ہے. انفارمیشن انسان کو مل جاتی ہے، بار بار انفارمیشن نہیں لی جاتی. جب آپ اور میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہم ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر مرتبہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ اللہ سے انسٹرکشنز مانگنی ہوتی ہیں. تو سمجھ جائیں کہ یہ انسٹرکشن سے بڑھ کر چیز ہے. صرف انسٹرکشن نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ تو انفارمیشن ہو گئی. اب کون میری زندگی میں میری نماز مس نہیں ہونے دے گا؟ وہ میری کوشش کے بعد میرا رب ہوگا. جب ہی ہم نے ایاک نستعین کہا ہے، ہم اللہ کی مدد کے بغیر ہدایت پر رہ نہیں سکتے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر اس راستے پر کنٹینیو نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت، اللہ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اللہ سے وہ حکمت بار بار اوور اینڈ اوور اگین مانگنی ہوتی ہے، تاکہ ہم دن بھر میں جو غلطیاں کر رہے ہیں اس سے ہم سبق حاصل کر کے دوبارہ اس غلطی میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل میں نے فریش ایئر میں کافی آکسیجن انہیل کر لی تھی، آج مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا. ہمیں آکسیجن کی جیسے کل ضرورت تھی، ایسے ہی مجھے آج بھی ضرورت ہے. ہدایت کی جیسے مجھے کل ضرورت تھی، آج بھی مجھے اتنی ہی ہدایت کی ضرورت ہے. جیسے مجھے آج ہدایت کی ضرورت ہے، اتنی ہی زیادہ مجھے کل بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی. جیسے پانی آپ کی اور میری ہر چند گھنٹے کی ریکوائرمنٹ ہے. جب بھی جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو 10, 12, 15 گھنٹے پانی نہیں پینا ہوتا تو آپ کا جسم پانی ڈیمانڈ کرتا ہے. ڈسپینسر کے پاس جا کے آپ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی نظریں ڈسپینسر کے اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے اٹک جاتی ہیں, ہائے ٹھنڈا پانی تھوڑی دیر, اس لیے کہ آپ کی باڈی ریکوائر کرتی ہے کہ ہر چند گھنٹے بعد اس کو پانی دیا جائے. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے مثال کے طور پر شعبان کے مہینے میں اتنا پانی پی لیا کہ مجھے رمضان میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی پانی کی. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. ہدایت کا بالکل یہی معاملہ ہے, ہمیں ہر چند گھنٹوں کے بعد اللہ سے ہدایت مانگنی ہوتی ہے, ہمیں اللہ سے یہ فیول لینا ہوتا ہے. جو آپ کی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں, کنیکٹنگ فلائٹس جیسے آپ کی ہوتی ہیں, آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے, اس میں بھی آپ کی فلائٹ کو کہیں نہ کہیں رک کر کسی ٹرمینل پر فیولنگ کرنی پڑتی ہے نا, اس لیے کہ جہاز کا فیول کم ہو جائے گا. اللہ چاہتا تو 5 دن 5 نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھنے کا آپشن دے دیتا. اللہ کو پتا تھا میرا بندہ دن کے مختلف انٹرولز میں مختلف سچویشنز کا شکار ہوگا, مختلف جگہوں پر اس کو چوائسیز کرنے ہوں گی, مختلف جگہوں پر اس کو فیصلے کرنے ہوں گے, مختلف طریقے سے اس کو ڈیسیشنز لینے ہوں گے. تو میرا بندہ بار بار کانشیسلی میرے سامنے نماز میں کھڑا ہو, کہے مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ نے کیا کہا ہے, ولی عبدی ما سأل, جب میرا بندہ مانگے گا مجھ سے میں اس کو دوں گا, جو سوال کرے گا میں اس کو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی لیے ہر چند گھنٹوں کے بعد نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم کرنے کی جو عبادت ہے وہ دے دی ہے, تاکہ ہر چوائسز میں مجھے یاد رہے کہ مجھے اللہ سے مدد چاہیے. مثال کے طور پر بہت بہت ہی معمولی چوائس ہے نا, کہ آپ آج افطاری میں کیا بنائیں, چوائس تو کرنی پڑتی ہے نا, کہ مثال کے طور پر آپ رول بنائیں یا سموسے بنائیں, سموسے بنائیں کہ چاٹ بنائیں, چاٹ بنائیں کہ اسپیگیٹی بنائیں, اسپیگیٹی بنائیں کہ لازانیا بنائیں, کیا بنائیں, چوائس ہے نا. کیا اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے؟ اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. چلے آپ نے مثال کے طور پر یہاں آنا ہے, چوائس کرنی ہوتی ہے آپ کو, اپنی الماری کے سامنے کھڑو کہ میں کیا پہنوں, کرنی ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے, اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. مجھے ہر زندگی کے قدم میں اللہ کی مدد چاہیے. صرف اللہ کی مدد بچوں کے رشتے کرنے میں نہیں چاہیے ہوتی, صرف اللہ کی مدد گھر بنانے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی, اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے, اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. مجھے ہر زندگی کے قدم میں اللہ کی مدد چاہیے. صرف اللہ کی مدد بچوں کے رشتے کرنے میں نہیں چاہیے ہوتی, صرف اللہ کی مدد گھر بنانے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی, صرف اللہ کی مدد نئی جاب ڈھونڈنے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی, صرف اللہ کی مدد کاروبار نیا شروع کرتے ہوئے نہیں چاہیے ہوتی. اللہ کی مدد ہر لمحہ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اور میں اس ڈیسپریشن کو پہچان جائیں گے تو آپ اور میں غافل ہو کر اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھ سکتے, ممکن نہیں ہے. ڈیسپریشن ہوگی تو ہمارے ہر جملے کے اندر اللہ سے مانگنے کی تڑپ آ جائے گی. آپ کے بچے کو جب آپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ بچے مختلف ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کے 4 بچے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا ایک بچہ جو ہو وہ ایسا ہو, بڑا والا بچہ. یوزلی بڑے والے بچے زیادہ شور نہیں مچاتے, جنرلی اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. یوزلی پہلا بچہ جو ہے وہ بہت ہی سافٹ سا بےچارا ہوتا ہے, دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے اس کا, رونا بھی جلدی آ جاتا ہے, غصہ بھی زیادہ نہیں کرتا ہے, جنرلی یہی اصول ہوتا ہے. تو آپ کا بڑا بچہ جو ہے وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آ کے اماں مجھے نیا پلے اسٹیشن دلا دیں, تو اماں کہتی ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی تمہیں میں نے 1 سال پہلے تو ایک دلایا تھا, ابھی نہیں دلا رہی. چپ کر کے چلا جاتا ہے آپ کے پاس بغیر کوئی ضد کیے, بغیر کچھ کہے. یہ بھی بچہ ہے, صحیح ہے. آپ کا دوسرا بچہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے نیا آئی پیڈ چاہیے. اماں کہتی ہیں کہ نہیں ابھی میں آئی پیڈ نہیں دلا سکتی, آئی پیڈ جو ہے وہ بہت مہنگی چیز ہے, تم ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی نہیں اگلے سال دلاؤں گی. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے, اللہ دلا دینا پلیز دلا دیں. آپ کہتے ہیں دیکھو بیٹا بری بات ہے, آپ 4 جملے سمجھاتی ہیں, سمجھ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب تیسرا آتا ہے آپ کے پاس, وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ فلاں والا بس والا ٹوائے چاہیے یا ٹرک والا ٹوائے چاہیے. اماں کہتی ہیں نہیں ابھی نہیں دلانا. اب وہ جو زمین کے اوپر لوٹے مارنا شروع کرتا ہے, اور جو ہاتھ مارنا شروع کرتا ہے, اور جو پیر مارنا شروع کرتا ہے, اور رونا شروع کرتا ہے, اور روتا جاتا ہے بھیں بھیں کر کے آخر ماں اٹھاتی ہے, اچھا بابا جان چھوڑو ٹھیک ہے دلا دوں گی. ڈیسپریشن پہلے کی زیادہ تھی, دوسرے کی تھی کہ تیسرے کی تھی؟ जब तीसरे ने इतना डेस्परेट, अब इसका हरगिज से मतलब नहीं है सारे बच्चे कि अपनी अम्मा के सामने इसी तरह से लौटना शुरू कर दें जाके कि अब हमारी भी ये बात पूरी करें, समझाने का मतलब क्या है, जो डेस्परेशन आपको तीसरे बच्चे में नजर आ रही है, जब आपको अल्लाह की मदद दुनिया में हर काम में चाहिए होगी तो आप ऐसे ही हर नमाज के बाद हाथ उठाकर और हर कयाम में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हुए इस तड़प के साथ मांगेंगे कि अल्लाह प्लीज मुझे ये चीज दे दे। अल्लाह किससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ये जो आपने इतना बड़ा क्लेम किया है इया का नस्ताईन, सिर्फ और सिर्फ आपसे मदद तलब करते हैं, सिर्फ आपसे मांगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड, इमेजिन करें कि आपका बेटा आपके पास आए 5 साल का और कहे कि अम्मा मुझे फलाना साइकिल चला दे, और आप कहते हैं कि नहीं अभी नहीं चला रही, तो बच्चा कहे कि देखें आप ही तो मेरी अम्मी है, मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, आप तो इतनी प्यारी है, अब मैं किससे जाके कहूँ कि मुझे साइकिल दिला दें? तो अम्मा को प्यार आएगा, अम्मा कहेंगे अल्लाह कितना प्यारा मेरा बच्चा है, मेरे लाल मेरे चांद, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगी। यही अंदाज अल्लाह के साथ अपनाने की जरूरत है, डेस्परेशन रिक्वायर्ड है, तड़प कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, खौफ के साथ मांगे। कुरान के अंदर आदाब आते हैं दुआ मांगने के दुआ को तमा के साथ यानी लालच के साथ मांगो, मांगते रहो अल्लाह दे दे अल्लाह दे दे अल्लाह आप ही देंगे, तमा के साथ मांगो और खौफ के साथ मांगो, गिड़गिड़ा कर मांगो और इस उम्मीद के साथ मांगो कि इसी दर से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। जरिया कोई इंसान बन सकता है लेकिन देने वाली जात मेरे रब की है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सूरह फातिहा को दिन में कई मर्तबा पढ़ने की तलकीन की है ताकि हमें याद रहे कि हमें अपने घर की चॉइसेस, अपनी जिंदगी की चॉइसेस, अपने काम और कारोबार और पढ़ाइयों की चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ इसमें अल्लाह ही की मदद चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर किस रास्ते को अडॉप्ट करूं, इसमें भी अल्लाह की मदद चाहिए। क्या पता एक दो रास्ते हैं आपके डेस्टिनेशन पर जाने के, आपकी मंजिल पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। अल्लाह से मदद हम क्यों मांगते हैं? हम क्यों दुआ सवारी में पढ़ते साथ, गाड़ी में बैठते साथ दुआ पढ़ते हैं, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना, हम क्यों अल्लाह से दुआ मांगते हैं? अल्लाह आप ही मुझे पहुंचाएंगे मेरी मंजिल पर। दो रास्ते थे, अल्लाह मैं कौन सा रास्ता लूं उस जगह पहुंचने का, आप मुझे पहुंचा दें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझसे सही चॉइस करवाएं। क्या पता एक रास्ते में मेरे लिए खैर हो और खुदा ना खास्ता एक रास्ते में मेरे लिए शर हो। तो हर वक्त बंदा अल्लाह से गाफिल नहीं हो सकता। जिसको मालूम हो कि उसकी जिंदगी का दारोमदार और उसके सर्वाइवल का दारोमदार अल्लाह की मदद पर है, वो कैसे अल्लाह से गाफिल होगा, वो कैसे अल्लाह को भूल जाएगा, उसको कैसे अल्लाह याद नहीं आएगा? तो अल्लाह ताला मुझे और आपको कॉन्शियसली नमाज के अंदर इहदिना पढ़ने की और इहदिना मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये ऐसी एनर्जी दी है हिदायत की जिसको आप और मैं स्टोर नहीं कर सकते। हम में से कोई कह सकता है कि मेरे पास बहुत हिदायत है? स्कॉलर्स कहते हैं ये ऐसी चीज है जिसके पास जितनी भी हो उसको मजीद चाहिए होती है। हिदायत ऐसी नेमत है जो कभी काफी नहीं होती, जितनी जिसके पास होगी उतनी उसको ज्यादा दरकार होगी। और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ पर तरीका भी सिखा दिया कि आप और मैं जब अल्लाह से दुआ मांगे तो कैसे दुआ मांगे। पहले अल्लाह से, अल्लाह की आपने हम्द की, अपनी आजजी का इजहार किया, इया का नस्ताइन, कि अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मदद तलब करती हूँ, और उसके बाद आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मूसा अलैहि सलाम की दुआ याद है जो उन्होंने मदियन में कुएं के पास बैठकर की थी, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। अपने आप को आजजी के साथ अल्लाह के सामने पेश करना, अल्लाह मैं कोई काम नहीं कर सकती, मेरी तरफ कोई खैर नहीं आ सकता, मैं किसी चीज को अचीव नहीं कर सकती, मैं कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जब तक कि आपकी तरफ से खैर नहीं आएगा। और ये बहुत ही प्यारी दुआ है। कभी कभी इंसान बहुत डेस्परेट होता है, किसी परेशानी में भी होता है और कुछ समझ नहीं आ रही होती, और आप बहुत सारी दुआएं एक साथ मांगना चाह रहे होते हैं। उसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम की ये दुआ बहुत प्रोफाउंड है। अब अल्लाह जो भी खैर है आपकी तरफ से मैं उस सब की मोहताज हूँ, उस सब को मेरे लिए डाइवर्ट कर दे, अल्लाह मैं आपकी रहमत की फकीर हूँ। आदम अलैहि सलाम ने क्या कहा था जब उनसे गलती हुई थी, रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह की رحمت کے بغیر آپ اور میں خسارہ پانے والے ہیں. یہ عاجزی انبیاء کی دعاؤں میں جو ملتی ہے, یہ عاجزی اپنے اندر, اپنی دعاؤں کے اندر, یہ پلیڈنگ ایلیمنٹ اپنی دعاؤں کے اندر لے کر آئیں, اور رونے جیسی شکل ہم نے کل بات کی تھی کہ رونے جیسی شکل ضرور بنائیں. اور جب دعا مانگیں, یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, بندے نے اللہ کو پہچانا, بندے نے کہا کہ اللہ میں زندگی میں آپ کی غلام بنتی ہوں, بندے نے کہا میں ہر معاملے کی مدد آپ سے طلب کرتی ہوں, اور اس کے بعد سب سے پہلی مدد جو مانگی, دنیا نہیں مانگی, ہدایت مانگی. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہم دنیا مانگتے ہیں, ہم اولاد کی خوشیاں مانگتے ہیں, ہم صحت مانگتے ہیں, ہم بیماری سے دور ہونا مانگتے ہیں, یہ سب بھی اپنی جگہ ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن اللہ سے رحمت مانگنا, اللہ سے مغفرت مانگنا, اللہ سے جنت مانگنا, اللہ سے ہدایت مانگنا, اس کو کبھی نہ بھولا کریں. ہمیشہ اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنا کر رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا حسنا چاہیے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو ہاتھ اٹھا کر صرف دنیا مانگتا ہے اور ہدایت اور آخرت نہیں مانگتا. تو کانشیس ہو کر جب نمازیں پڑھیں گے, اہدنا الصراط المستقیم میں آلریڈی ہمارا یہ اسپیکٹ کور ہو جائے گا. ایک ایران کے اسکالر آتے ہیں جنہوں نے بہت ہی پروفاؤنڈ قرآن کی ڈکشنری جو ہے وہ ترتیب دی ہے, امام راغب اصفہانی ان کا نام آتا ہے, نان عرب تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ فور سٹیجز میں انسان کے پاس اپنی فل بلوسم میں آتی ہے. یعنی ہدایت کے انہوں نے چار مدارج, چار لیول جو ہیں وہ بتائے ہیں. پہلا وہ کہتے ہیں, پہلی ہدایت ہے جو ہر انسان میں بلٹ ان ہے, یعنی مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, ہر مسلمان, ہر انسان میں ہدایت کا ایک لیول جو ہے وہ بلٹ ان ہے. اور وہ کس شکل میں ہے؟ وہ کامن سینس کی شکل میں ہے. کامن سینس جو سب سے ریئر سینس ہے, اس کو کامن سینس کہا جاتا ہے لیکن سب سے کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. کامن سینس کی شکل میں یہ کہتے ہیں, یعنی جس کو آپ کہہ لیں فطرت, عام زبان میں دین کے اینگل سے فطرت, یعنی اندر سے فطرت پہچانتی ہے, کامن سینس پہچانتی ہے, عقل پہچانتی ہے کہ ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے جس کو انسان بنا کر اس کی عبادت کرے, اس سے گائیڈنس لے. یہ ہدایت جو بلٹ ان ہے, یہ ہر انسان کے اندر ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا تھا, جس کو عہد الست کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں سے لیا تھا, صرف مسلمانوں سے نہیں لیا تھا, اور سب نے گواہی دی تھی. قالوا بلا شہدنا, اللہ ہم گواہی دیتے ہیں, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ سب انسانوں کے اندر پہلا لیول ہدایت کا, کامن سینس کہہ لیں, عقل کہہ لیں, فطرت کہہ لیں, اللہ کی بیسک معرفت کہہ لیں, جو بھی اس کو نام دے دیں, یہ ہر انسان میں بلٹ ان ہے. اس کو جیسے آج کی زبان میں مورل کمپس کہتے ہیں, سچ کی پہچان, صحیح غلط کی پہچان, جھوٹے سچے کی پہچان. آپ کا مورل کمپس آپ کو اندر سے بتاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے, جس کو آپ کانشیسنیس کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ہر انسان کے پاس ہے. دوسرا لیول امام راغب نے بتایا کہ یہ وہ لیول ہے جو ملتا ہے کہ جس کا پہلا لیول دنیا کے غفلت کی وجہ سے کور نہ ہو گیا ہو, اور ایسے انسان جس کے پاس عقل ہو, جس کی فطرت سلامت ہو, اس کے پاس انبیاء کتابیں لے کر آئیں, اس کے پاس انبیاء کا پیغام آئے. اور جب یہ ہدایت کا پیغام انسان کے پاس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی فطرت اور یہ ہدایت کی جو انفارمیشن تھی انبیاء کی طرف سے آئی ہوئی, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, تو ہدایت کا لیول بڑھ گیا نا. اس کو سورہ نور میں کہا گیا ہے نور علی نور, نور کے اوپر نور. ایک میرے دل کے اندر, میرے اندر عقل میں یہ بات تھی کہ ایک اللہ ہونا چاہیے, ایک کامن سینس کہہ رہی تھی, لاجک کہہ رہی تھی, انٹلیکٹ کہہ رہی تھی, کانشیسنیس کہہ رہا تھا کہ اللہ ہونا چاہیے. اب سامنے نبی کا پیغام بھی آ گیا, رسول کتاب لے کر آ گئے, اللہ کی بات لے کر آ گئے. جب یہ دونوں مل گئے تو ایک اور لیول ہدایت کا اچیو ہو گیا, اور اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کمپلیمنٹ کر دیا. تیسرا لیول جو ہدایت کا امام راغب نے بتایا وہ کیا ہے کہ اب یہ دو جب لیول اچیو ہو گئے تو بندہ اللہ کا عبد بن جاتا ہے، زندگی میں شکر گزاری لے کر آتا ہے، جو علم رکھتا ہے اور اس کے اوپر عبادت بھی کرتا ہے، یعنی اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے والا۔ یہ جو دو لیول ہیں شروع کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی دیا، ابو جہل کو بھی دیا اور فرعون کو بھی دیا۔ پہلا لیول کیا تھا؟ فطرت میں، عقل میں یہ بات ہے کہ اللہ ہے، کوئی ہستی ہے۔ دوسرا لیول کیا تھا؟ جس کے سامنے اللہ کا پیغام بھی آ گیا۔ شیطان کو بھی معلوم تھا، ایک تو اللہ نے بلٹ ان ہر مخلوق کے اندر رکھا، ہر عاقل مخلوق میں، کہ اللہ ہستی ہے، تو شیطان جن ہونے کی حیثیت سے وہ مقام رکھتا تھا کہ اس کے پاس کامن سینس تھی۔ دوسرا، اس کے پاس جو تھا اللہ کا پیغام آیا تھا، انبیاء جو تھے وہ جنوں میں بھیجے گئے تھے۔ ابو جہل کا بھی یہی معاملہ تھا، فطرت تھی، رسول اللہ آئے تھے، اللہ کا پیغام اس کے کانوں پر پڑا تھا۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام، فطرت بھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس کے پاس آئے تھے، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی عقل کی بیسس پر اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو یہ دو لیولز تو اللہ نے نافرمان سے نافرمان کو بھی دکھا دیے۔ تیسرا لیول وہ اچیو کرے گا جو انبیاء کے پیغام پر عمل کرنا شروع کر دے گا، ہدایت کے دو لیول، اور اس کے بعد تیسرا کیا بنتا ہے؟ کہ وہ اللہ کا عبد بن جائے۔ چوتھا، امام راغب نے کہا کہ وہ چوتھا لیول ہے جنت میں پہنچ جانا۔ جب تک عبد بنے رہنا ہے، جب تک میرا یہ ہے فائنل فارم ہدایت کی، مجھے یہاں تک ہدایت چاہیے۔ مجھے ایک سال کی ہدایت نہیں چاہیے، دو سال کی ہدایت نہیں چاہیے، ساٹھ سال کی ہدایت نہیں چاہیے، اسی سال کی ہدایت نہیں چاہیے، مجھے جنت تک قدم پہنچانے تک کی ہدایت چاہیے۔ تو امام راغب نے کہا کہ یہ جو چار سٹیجز ہیں، بندہ چوتھی سٹیج پر پہنچتا ہے جب وہ پچھلی ساری سٹیجز کور کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی فورتھ پر کون آئے گا؟ جو تھرڈ سے گزر چکا۔ تھرڈ پر کون آئے گا؟ جو سیکنڈ سے گزر چکا۔ اور سیکنڈ پر کون آئے گا؟ جس نے فرسٹ سے اپنی انٹلیکٹ اور کامن سینس سے اللہ کو، اللہ کی معرفت کو پہچان لیا۔ تو ایک ہے ہدایت آف کامن سینس، ہدایت کے یہ چار اینگل ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ ایک، سب سے پہلا درجہ ہدایت آف کامن سینس، ہدایت آف پروفٹس میسج، ہدایت آف لائف اسٹائل آف بندگی، کہ آپ کی زندگی بندگی کی علامت بن جائے۔ اور چوتھی ہدایت ہے ہدایت تل جنہ، اللہ مجھے ایسی ہدایت دے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ بتائیں، ان میں سے کون سی اہدنا صراط المستقیم میں ہم مانگتے ہیں؟ چاروں مانگتے ہیں، ان میں سے ہم چاروں مانگتے ہیں۔ اللہ سے مجھے کامن سینس بھی مانگنی ہے۔ کامن سینس ہوگی تو سیکنڈ اسٹیپ پر آئیں گے نا۔ کامن سینس ہوگی، فطرت کام کر رہی ہوگی، فطرت سلیم ہوگی، عقل سلامت ہوگی، جبھی تو انبیاء کا پیغام سمجھ آئے گا۔ انبیاء کا پیغام سمجھ آ گیا تو زندگی میں عبادت شروع ہو جائے گی۔ زندگی میں عبادت شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ایاک نستعین کے ساتھ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہدایت کے چار لیولز ہیں جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے جب وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اپنی کوشش کرنے کے بعد۔ تو ہم اللہ سے کئی مرتبہ دن میں یہی چیز مانگتے ہیں، اور مانگنا کیسے ہے؟ تڑپ کر مانگنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک انسان کو امیجن کریں، چلے میں یہاں بیٹھی ہوں، میرا روزہ نہیں ہے، میں آپ مجھے بہت زیادہ پیاس نہیں لگ رہی، بس ایسی تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے، تو میں نے کسی سے کہا کہ اس کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ باتوں میں بزی ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ تو پیاس نہیں لگ رہی تھی، آپ کو بھی پانی لانا، جن سے میں نے کہا تھا ان کو پانی لانا یاد نہیں رہا، وہ بھول گئیں اور میں بھی باتوں میں بھول گئی، تو کوئی زیادہ پانی نہیں بھی ملا تو مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ مانگا تو میں نے تھا، لیکن نہیں ملا، میں نہیں ملا، مل گیا، مل گیا، باقی میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ ایک اس انسان کو امیجن کریں جو پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گا، وہ کیسے مانگے گا؟ اس کو دنیا کی کوئی اور بات یاد رہے گی؟ اس کو دنیا کی کوئی اور بات یاد نہیں رہے گی, صرف کیا یاد رہے گا؟ پانی, ایک گھونٹ پانی. وہ کچھ اور بولے گا ہی نہیں, کہے گا پانی پانی. امیجن کریں ایک انسان ڈیتھ بیڈ پر ہے اور آپ اس کے سامنے ہینگر لے کر آتی ہیں, تمہیں سنا سفینہ اس کا جوڑا چاہیے ماریا بی کا؟ دس از ریڈیکولس. ایک انسان ڈیتھ بیڈ پر مر رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ یہ چاہیے, اس کو نہیں سمجھ آئے گی نا, اس کا دماغ نہیں لگے گا. وہ کہے گا کہ ہٹو میرے سامنے سے اور ڈاکٹر کو بلاؤ, کسی طرح سے مجھے بچا لے, کسی طرح سے میری جاتی ہوئی سانس کو روک لے, کسی طرح سے مجھے اس دنیا سے جو میری واپسی کا رخصتی کا وقت آ رہا ہے اس کو تھام لے, اسے کہو وینٹیلیٹر لگائے. اس کے ایشوز بالکل الگ اور ڈیسپریٹ ہوں گے. اگر آپ اور میں واقعی اللہ سے ایسی ہدایت چاہتے ہیں کہ اللہ میں زندگی میں کبھی کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤں, تو میری اور آپ کی ڈیسپریشن وہی ہوگی جو ایک مرتے ہوئے انسان کی پانی کے لیے ریکوائرمنٹ پر ہوتی ہے, اگر اس کو پانی چاہیے ہو. اللہ ہماری خواہش اور طلب کے مطابق ہمیں دیتا ہے, یاد رکھیں یہ بات. جتنی آپ کی خواہش ہوگی اتنا ہی اللہ دے گا, جتنی آپ کی طلب ہوگی اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا. ہدایت ایک ایسا مہمان ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی غیرت مند مہمان ہے, بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی آپ کے دل کے دروازے پہ, ایک دفعہ نوک کرتی ہے آپ نہیں کھولتے چلی جاتی ہے, شاید ایک دفعہ اور نوک کر لے آپ نہیں کھولتے, اس کے بعد دوبارہ نہیں آتے. ہدایت کے لیے اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ بہت غیور مہمان ہے. اور ہدایت کے نوک کرنے پر دروازہ یاد رکھیں دل کا ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے. اسی لیے کہا کہ پہلی ہدایت فطرت کی ہدایت ہے, آپ کی اندر سے عقل آپ کو پنچ کرے کہ یہ جو تمہارے سامنے نبی کا پیغام آ رہا ہے یہ حق ہے, پکڑ لو اس کو, اپنا لو اس کو, جانو اس کو, عمل میں لاؤ اس کو. ہدایت کے لیے دل کا دروازہ پہلے سٹیپ میں اندر سے کھلتا ہے. آپ دروازہ نہیں کھولیں گی ہدایت اندر نہیں آ سکتی, اور آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو کیا ہوگا, ہدایت چلی جائے گی, آپ خدا نہ گمراہی کے میدان میں رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا نہ صرف جملہ, نہ صرف اس کے الفاظ سن رہا ہوتا ہے, اللہ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی جانتا ہے. آپ نے کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہدایت مانگی؟ ہاں اللہ ہدایت دے دے, آمین. ایک یہ بھی انداز ہے, کیا ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کا بچہ آپ سے آ کے کہے عید کا سوٹ دلانا ہے تو دلائیں, نہیں دلانا تو نہ دلائیں, کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو اچھا تو لگے گا. اور ایک بچہ آپ کے قمیض سے لٹک جائے, دلائیں نا عید کا سوٹ دلائیں نا, وہ اچھا نہیں ہے جو پرانا ہے, وہ اچھا نہیں ہے وہ پرانا ہے, تو آپ کو چار دن کے بعد یا چار گھنٹے کے بعد پیار آ ہی جائے گا. اللہ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اور میں ہدایت مانگ کیسے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہم ہدایت مانگتے تو ہیں, ہاں ہاں جب ہم فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں درس میں دعا ہو رہی تھی اور سب ہدایت مانگ رہے تھے, میں نے آمین کہا تھا. اللہ میرے دل کی تڑپ دیکھے گا, اللہ میرے دل کا جذبہ دیکھے گا, اللہ میرا ایٹیٹیوڈ دیکھے گا کہ بس کیونکہ سب مانگ رہے تھے تو تم نے بھی مانگ لی, یا کوئی تمہارا اپنا بھی کنسرن ہے, کیا تمہارے اپنے بھی دل میں کوئی درد ہے, کیا تمہیں اپنے بھی آخرت کا کوئی خوف ہے, کیا ہدایت تمہارے لیے کوئی ویلیو رکھتی ہے, کیا تمہیں اپنی زندگی میں اللہ کو کوئی مقام دینا ہے, یا بس ایسے ہی کیونکہ سب مانگ رہے تھے تو میں نے بھی مانگ لی. اللہ ایٹیٹیوڈ جانتا ہے, اللہ تڑپ جانتا ہے. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا کو تو الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا. یہ جو الصراط ہے عربی زبان میں, اس کا ترجمہ آپ کیا کرتی ہیں اردو میں؟ راستہ. عربی زبان میں راستے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں, جیسے عربی میں فج, فا جیم کے ساتھ فج راستے کے لیے آتا ہے, طریق راستے کے لیے آتا ہے. آپ حرم جاتی ہیں تو وہاں پر جو ان کے سولجرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حج یا طریق, طریق کہتے ہیں نا, مطلب راستہ بنائیں, راستہ بنائیں, جگہ دیں, جگہ دیں. تو فج آتا ہے, طریق آتا ہے, سبیل آتا ہے, مختلف الفاظ عربی زبان میں راستے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو استعمال کیا وہ الصراط استعمال کیا. سبیل یوزلی قرآن میں کافی استعمال ہوا, جیسے آپ قرآن میں ایک ٹرم پڑھتی ہیں فی سبیل اللہ, پڑھتی ہیں نا, اللہ کی خاطر, جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے لیے. سبیل کہا جاتا ہے یوزلی ایک چھوٹے راستے کو, سمال پیسج وے جس کو کہتے ہیں. سبیل کسی چھوٹے راستے کے لیے آتا ہے, سبیل کسی ایسے راستے کے لیے بھی آتا ہے مثال کے طور پہ جس کو آپ خود بنا لیں. مثال کے طور پر آپ خدا نخواستہ جنگل میں کھو جائیں اور آپ اس میں باہر نکلنے کا, اس سے ایگزٹ کا اپنا راستہ خود بنا لیں, اس کو بھی عربی زبان میں سبیل کہا جاتا ہے. طریق دونوں طرح کا راستہ ہوتا ہے, آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے. طریق راستہ فلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ تھوڑا سا پتھریلا یا ماؤنٹینیس بھی ہو سکتا ہے. طریق ہر طرح کے راستے کے لیے آتا ہے, فلیٹ ہو, اسموتھ ہو یا مشکل ہو, پتھریلا ہو. صراط کا جو لفظ ہے لنگوسٹکلی اس کا مفہوم ہوتا ہے, جسے عربی میں صراط, صوت کی پیش کے ساتھ, تلوار کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں اکثر وہ نانا دادا کی اور پردادا وغیرہ کی تلواریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا, اکثر لوگ اپنی دیوار پر اس کو ہینگ کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا تلوار کچھ آرچ سی بھی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے وہ آرچ ہوتا ہے, خم ہوتا ہے. بعض تلواریں بالکل سیدھی ہوتی ہیں. جو بالکل سیدھی تلوار ہوتی ہے, اسٹریٹ, بالکل شارپ ایج والی, اس کو عربی میں سرات کہتے ہیں, سوت کی پیش کے ساتھ. اسی سے یہ لفظ راستے کے لیے سرات بنا ہے, سوت کی زیر کے ساتھ. لنگوسٹیکلی سرات کا مطلب ہوتا ہے وائڈ, کھلا. ایک نمبر ون, ٹھیک. نمبر ٹو, میسو. راستہ ہو اور میسو ہو, اس سے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بہت کھلی سڑک, کھڑی. جیسے آپ کے ذہن میں کوئی گلی, اسٹریٹ نہیں آئے گی, آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ ہائی وے آئے گی, کوئی موٹر وے آئے گی. تو سرات کیا ہے؟ نمبر ون کیا بتایا آپ کو؟ وائڈ. نمبر ٹو, میسو, یعنی کہ بہت بڑا, یا آپ اس کو ہیوج کہہ لیں. نمبر تھری, فلیٹ ہوگا, مطلب بمپی روڈ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی پاؤں اوپر کبھی پاؤں نیچے, فلیٹ روڈ ہوگی. اس کے لیے سرات کا لفظ لنگوسٹیکلی آتا ہے. اور ایک اور اینگل سرات میں آتا ہے عربی زبان میں, خطرات سے بھرا ہوا. فلیٹ تو ہے بٹ ڈینجرس ہے, صحیح. تو وائڈ ہے, میسو ہے, اور کیا ہے؟ فلیٹ ہے اور ڈینجرس ہے, صحیح. یہ سارے مفہوم لنگوسٹیکلی سرات کے اندر عربی زبان میں آتے ہیں. یعنی کسی چھوٹے راستے کو, کسی نیرو پاتھ کو سرات نہیں کہتے, بڑے اوپن وائڈ راستے کو, میسو راستے کو سرات کہا جاتا ہے. جیسے مین ہائی وے, اب اگر مین ہائی وے سے چھوٹی چھوٹی سڑکیں نکل رہی ہیں تو یہ بتائیں مجھے, ان چھوٹی سڑکوں کو ہم سرات کہیں گے یا سبیل کہیں گے؟ ان کو سبیل کہیں گے, ٹھیک ہے. تو جو چھوٹے انٹرسیکشنز آ رہے ہیں ان کو آپ سبیل کہیں گے. اس کا مطلب ہے سبیل جو ہے وہ سرات سے کبھی کبھی جو ہے وہ مختلف ایگزٹ بھی ہو سکتا ہے. سرات از دا مین وے, ہائی وے, اور جو ایگزٹ ہوتے ہیں ہائی وے کے اوپر, دس کین بی سبیل, وہ سبیل ہو سکتے ہیں, مختلف راستے جو آپ کو, اگر آپ نے وہ ٹرن لے لیا تو وہ آپ کو سرات سے ہٹا بھی سکتے ہیں. یہ پوائنٹ اگر آپ کو یاد رہے گا تو یو ول نیور فور گیٹ دا ڈفرنس بٹوین سبیل اینڈ سرات. سبیل جو ہے وہ چھوٹا راستہ, اینڈ کین بی اینی راستہ, صحیح ہے, اچھائی کا اور برائی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. سرات کا لفظ آپ کو قرآن میں ہمیشہ واحد ملے گا, یہ چیز بھی نوٹ کیجیے گا. عربی زبان میں سرات جمع استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن نے سرات کو صرف اور صرف واحد استعمال کیا ہے. عربی میں باہر قرآن کی یہ استعمال ہو جائے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں کس راستے کی ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے. مفسرین نے کہا اس کے لیے, الصراط کے لیے, کہ اس میں تین مفہوم آتے ہیں کہ ہمیں ہدایت جو ہے وہ کیسی اور کس راستے کی چاہیے. کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے, نمبر ون, کہ ہم اس صراط پر پہنچ جائیں. ہم اللہ سے جب ہدایت مانگتے ہیں اس صراط کی تو کیا مانگتے ہیں؟ نمبر ون, ہم اس راستے پر پہنچ جائیں. نمبر ٹو, کہ ہم اس راستے کے اوپر سبیل میں کسی میں ایگزٹ نہ لیں, ہم اس کے اوپر چلتے چلے جائیں. نمبر تھری, کہ میں اس راستے پر چلتے ہوئے اسٹریٹ اوے اس کے اینڈ تک پہنچ جاؤں. امیجن کریں آپ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر جا رہے ہیں, کیا درمیان میں اس موٹر وے پر ایگزٹ آتے ہیں نا؟ آپ کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام آباد. اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی درمیان میں ایگزٹ لینا ہے؟ نہیں لینا. آپ اپنا سفر جب شروع کریں گی تو پہلا جو آپ کا ٹول ٹیکس دینے کی جگہ آئی, ٹول پلازا آیا, وہ آپ کا صراط کا سمجھ لیں پہلا سٹیپ ہے. اللہ میں اس راستے تک پہنچ جاؤں, میں صراط کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر آ جاؤں, نمبر ون. نمبر ٹو, اب میں اس کے اوپر سموتھ چلتی رہوں آل دا وے تھرو, میں کوئی ایگزٹ نہ لوں. نمبر تھری, میں اینڈ تک جو میرا فائنل ڈیسٹینیشن ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. جس راستے کی ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں وہ راستہ ان تین ڈیفینیشنز کے ساتھ اسکالرز کہتے ہیں آتا ہے کہ اللہ ہمیں ان تین سٹیپس میں یہ سیدھا راستہ چاہیے. نمبر ون, اللہ ہمیں اس راستے تک پہنچا دے, اور الحمدللہ ہم سب جو قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں ہم اس راستے ہی تک پہنچنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے ٹو دا پاتھ, جس تک آپ پہنچ جائیں. دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ مجھے اس پر چلا دے, تھرو دا پاتھ, اللہ مجھے اس پر اب چلا بھی دے. یہ نہ ہو میں کھڑی رہ جاؤں. آپ ٹول پلازا پر ہی گاڑی کھڑی رکھیں اپنی, چھ دن تک آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. آپ کہیں کہ ہاں کوئی اللہ کا فرشتہ آئے اور اللہ کے حکم سے ڈائمینشن ایسی بدل دے کہ میری گاڑی کے دو ویل لاہور میں اور دو ویل جو ہیں وہ اسلام آباد میں کھڑے ہوئے ہوں, ایسا تو کوئی معجزہ نہیں ہونے والا. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس ٹول ٹیکس کی جگہ پر کھڑے نہیں رہنا, چلنا ہے. پہلا سٹیپ چلنا, دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس پہلا سٹیپ پہنچنا اور دوسرا چلنا اس کے اوپر, تھرو دا پاتھ. تیسرا کیا ہے؟ منزل پر وہ راستہ مجھے اور آپ کو لے جائے اور ہم منزل پر پہنچ جائیں, ٹل دی اینڈ. جب آپ کہتی ہیں اہدنا الصراط, یہ تینوں امپلیکیشن اس کے اندر آتے ہیں, یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ بالکل جیسے آپ کسی جگہ کا ایڈریس پوچھیں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں اس کا یہ راستہ ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. اور دوسرا آپ کو جو مثال دی تھی کہ وہ بندی آپ کے ساتھ خود چل کے آپ کو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے. اسکالرز کہتے ہیں جو انسان ایک دفعہ صراط پر آ گیا, اب اس کو واحد کیوں کہا ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ یہ صراط اگر اس پر وہ آ گیا اور چلتا رہا, ایگزٹ نہ لیے, تو اس کی ایک ہی منزل ہے, اور وہ منزل کیا ہے؟ جنت. اسی لیے اس کو واحد لایا گیا. اس صراط کی منزل ایک ہی ہے. ہاں لوگ مختلف ایگزٹ سے اندر آ سکتے ہیں, کوشش کیا کرنی ہے؟ جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے آیا ہے وہ ان ایگزٹ سے باہر نہ نکلے. اس کے اوپر ایگزٹ رکھے کیوں گئے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ بھائی صراط پہ ایگزٹ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جو اس راستے پر آ جاتا, اب اللہ اس کی فطرت کو ایسے کر دیتا کہ اس کو کبھی غصہ نہ آتا, اس کو کبھی کوئی جو چیز بری نہ لگتی, اس کو کبھی کسی کے لیے دل میں گرج نہ آتا, اس کو کبھی دین کا کوئی حکم برا نہ لگتا, مشکل نہ لگتا, تو زندگی کتنی آسان ہوتی. نہیں, اللہ نے تو امتحان لینا تھا, تو اللہ نے اس راستے میں ایگزٹ رکھے. ایک, جو بندہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے چلنا شروع ہوا اس کا امتحان ہو جائے. ٹو, جو آس پاس لوگ جو ہیں ڈائیورٹ ہو گئے ہیں اس صراط سے, بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی تو آپشن رہے نا کہ وہ اس سے اندر آ سکیں. تو یہ منزل جو ہے اس کی ایک ہی ہے, صراط جو ہے وہ آپ کو ایک ہی ڈیسٹینیشن پر لے کر جائے گا. دوسرا مثال کے طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم بھی رکھا ہے, جیسے آپ یہاں آنا چاہ رہے ہیں تو ایک سٹیپ کیا تھا؟ ایک آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی نے آپ کو انسٹرکشنز دے دیں. ایک سٹیپ درمیان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی دوست سے کہا کہ ٹھہرو میں گاڑی میں ہوں, پلیز تم فون بند نہیں کرنا, میں جب تک میں تمہیں بتاتی جاؤں گی کہ اب میں نے یہاں ٹرن کیا, اب میں نے یہاں ٹرن کیا, اب میں نے یہاں ٹرن کیا, تو تم مجھے بتاتی رہنا, تم فون پر رہنا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, جب ہم نے کہا نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیں اس راستے پر چلائے, ہم چاہتے ہیں اللہ کی معیت ہمیں مل جائے, اللہ کی معیہ ہمیں مل جائے. قرآن میں آتا ہے نا جب حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے نکلے اور راستے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ اب ہمیں قریش کے کفار جو ہیں وہ پکڑ لیں گے, تو آپ لوگوں نے ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے جو تھا وہ قیام کیا تھا. کون سی جگہ تھی وہ؟ غار ثور میں آپ نے قیام کیا تھا. اور جب اتنے نزدیک وہاں پر قریش آ گئے تھے کہ رسول اللہ کو اور حضرت ابو بکر کو ان کے پیر نظر آ رہے تھے, غار ثور میں آپ نے قیام کیا تھا. اور جب اتنے نزدیک وہاں پر قریش آ گئے تھے کہ رسول اللہ کو اور حضرت ابو بکر کو ان کے پیر نظر آ رہے تھے, اور ان کو لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کو کہ بس ابھی یہ لوگ جھک کر دیکھیں گے اور ہم نظر آ جائیں گے, خوف کی کیفیت تھی. رسول اللہ نے کہا تھا خوف مت کرو, لا تحزن ان اللہ معنا, خوف مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بتائیں اللہ کیا دنیا کے ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اللہ کافر کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ اللہ کافر کے ساتھ بھی ہے. اس موقع کو ذہن میں رکھیں, اللہ کے رسول اور ابو بکر کے ساتھ اللہ تھا, تو کیا قریش کے ساتھ اللہ نہیں تھا؟ اللہ کا اذن تھا تو وہ چل سکتے تھے, وہ سانس لے سکتے تھے, ان کا باڈی فنکشن کام کر سکتا تھا, اللہ ان کے ساتھ بھی تھا. معنا کا لفظ جب آتا ہے, یہ عربی میں معا ایک حرف آتا ہے, جب یہ معا کا لفظ آئے گا, معیہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے علم البلاغہ کے اندر, اپنی پوری سپورٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ ہونا, پوری سپورٹ کے ساتھ. عربی میں کسی کے ساتھ ہونے کے لیے صاحب کا لفظ بھی آتا ہے. اصحاب النار آپ نے سنا ہے, اصحاب النار کون ہوتے ہیں؟ ہم عام ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آگ کے ساتھی, آگ کے رہنے والے. آگ کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, ایک دوسرے کے سپورٹو نہیں ہوں گے. ہر ایک کو اپنی مشکل اور مصیبت اور اپنی چیخ صرف سنائی دے رہی ہوگی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے لیکن معیت میں نہیں ہوں گے. معیہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ فل سپورٹ میں ہونا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ان کا مطلب تھا کہ فکر نہیں کرو, اللہ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. تھا تو اللہ قریش کے ساتھ بھی, قریش کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی, وہاں صرف اللہ کا اذن تھا, اللہ کی رضا نہیں تھی. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. اللہ کا اذن کافر کے ساتھ بھی ہے, اللہ کا اذن فرعون کے ساتھ بھی تھا, ابو جہل کے ساتھ بھی تھا. اللہ کا اذن نہ ہو تو کائنات نہیں چل سکتی. ایک سمپل اللہ کا حکم ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کن فیکون, ہوتا رہتا ہے. اللہ کی رضا شریعت میں ہے, اللہ کی رضا اللہ کی بندگی میں ہے, اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں. یہ معیہ امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے اپنی فون سے کہا پلیز اسٹے ود می آن فون, مجھے تاکہ راستے تک تم پہنچا دو, میں گھر تک پہنچ جاؤں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم اس صراط کے اوپر چلتے ہوئے آپ کی معیت میں رہیں, نہ صرف آپ کا اذن ہمارے ساتھ ہو بلکہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کتنا تیز چلیں, کتنا آہستہ چلیں, کہاں کیا فیصلہ کریں, کہاں پر اپنے آپ کو ہم روک لیں. تو یہ ایک اس کا عربی میں بلاغہ کے اندر, تفاسیر کے اندر اہدنا الصراط کا ایک حال کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اس میں معیت کے مفہوم میں ہے, کہ اللہ مجھے آپ کی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے پوری کی پوری. تیسرا اس کے اندر کیا اینگل ہے کہ اللہ اینڈ تک پہنچا دے. مثال کے طور پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ راستے میں ہماری گاڑی کا فیول ختم ہو جائے یا ہم غلطی سے کوئی ٹرن لے لیں. اللہ ہمیں کنٹینیوسلی آپ کی معیت چاہیے, کب تک؟ جب تک میرا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. یہ ہے اہدنا الصراط کے اندر سارا مفہوم جو اسکالرز نے بیان کیا ہے. اور یہ بھی اس کے اندر آتا ہے, کیا صراط کے اوپر ریورس گیئر لگ سکتا ہے؟ نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, صراط کے اوپر ریورس گیئر لگ سکتا ہے. تو پھر اللہ کی معیت کتنی چاہیے؟ بہت زیادہ. ہم اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتے. قرآن میں آتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لی ہذا. الحمدللہ, اس اللہ کی حمد, اس کا شکر جس نے آل دا وے ٹل دا اینڈ لی ہذا ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, جس نے یہاں تک ہمیں گائیڈ کیا یعنی جنت تک. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک خود نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ تین پارٹس صراط کے آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہمیں یہ راستہ چاہیے. اچھا, یہ راستہ, اس راستے کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر آیا کیسے جاتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیسے آیا جائے گا اس راستے کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر؟ کیا چیز مجھے اور آپ کو صراط کے ٹول پلازا پر لا کر کھڑا کر دے گی؟ علم, انفارمیشن. جب آپ کی عقل آپ کے رسول کے میسج کے ساتھ ملے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوہو, اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے صراط پر چلنا ہے. آپ کی عقل نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آپ جا کر رسول کی بات سنیں, اور پھر رسول کی بات آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ نے اس صراط کے اوپر پہنچ کر علم حاصل کرنا ہے, انفارمیشن لینی ہے. تو یاد رکھیں, انفارمیشن لینا پارٹ آف گائیڈنس ہے. علم کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے کرنا کیا ہے. کہاں ہے یہ راستہ؟ کیا فزیکل ماس میں کہیں دنیا میں موجود ہے کہ ٹکٹ کٹوا کے اس پر پہنچ جائیں؟ نہیں. یہ راستہ علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ میں اچھی بندی کیسے بنوں، میں اچھی بیٹی کیسے بنوں، میں اچھی بیوی کیسے بنوں، میں اچھی بہن کیسے بنوں، میں اچھی ماں کیسے بنوں. بس یہ راستہ ہے علم حاصل کرنے کا. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے گزاریں. اور مجھے صرف انفارمیشن نہیں چاہیے، آج مائیں، آج باپ پیرنٹنگ سکلز کے اوپر ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں. آپ ماؤں کو جا کر پیرنٹنگ سکلز سکھا دیں، ورکشاپس کروا دیں. اس پیرنٹنگ ورکشاپ کا کرنا گارنٹی ہے کہ اب ماں کے بچے بہت ہی فرما بردار ہوں گے؟ گارنٹی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، آپ ٹولز سیکھ لیتے ہیں. ٹولز لینا، علم حاصل کرنا از دا ایزیسٹ تھنگ. اور آپ ذرا اندازہ کر لیں، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے علم حاصل کرنا ہی کتنا مشکل کام ہے. حالانکہ علم حاصل کرنا از اے بیسک اسٹیپ اینڈ دا ایزیسٹ ٹول، آسان ترین چیز ہے. میں نے آپ کو مثال دی اس لیے، ورک شاپ اٹینڈ کرنا، کریئر کاؤنسلنگ کی ورک شاپ آپ نے اٹینڈ کر لی، بڑا ہی آسان ہے. اس کریئر کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت اور اسٹڈیز کرنا کتنی ایفرٹ اور پیشنس مانگتا ہے؟ بہت زیادہ. بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھنا بہت ہی آسان، انفارمیشن گیدر کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کی تربیت پر اب اس کو اپلائی کرنا بہت زیادہ صبر کا کام. آج 18th دن ہے اللہ کی رحمت سے، پچھلے مستقل 18 دن سے ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ صرف انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں. اگلا قدم کیا ہے؟ عمل کا. کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے؟ صبر. صبر از دا کی آف عمل. اور صبر کو قرآن میں خیر کی کہا گیا ہے. صبر خیر لے کر آتا ہے، صبر کرنے والا خیر کے خزانے پا لیتا ہے. علم حاصل کرنا تو سب سے آسان چیز ہے، اس علم پر عمل کرنا سب سے زیادہ حکمت اور محنت اور صبر مانگتا ہے. تو اللہ سے ہم مدد مانگیں کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر اس علم کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اور اللہ ہمیں آپ کی مدد کب تک چاہیے؟ ہمیں صبر کب تک کرنا ہے؟ آج مجھے اپنی کسی خواہش کو روکنا ہے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، کب تک؟ اینڈ کیا ہے میرا؟ موت. بس جنت نہیں، جنت تو پتہ نہیں کب آئے گی، موت. موت از مائی ڈیڈ لائن. ڈیڈ لائن کہتے ہیں نا، ڈیڈ لائن از نیور اے گڈ سینٹینس. آپ کی ڈیڈ لائن یہ ہے، حالانکہ ہم کاموں میں زیادہ تر اسائنمنٹس میں استعمال کرتے ہیں. آپ کی اور میری ڈیڈ لائن تک آپ کو اور مجھے صبر اور محنت کرنا ہے. بس اگر آپ نے موت کلمے پر اپنے کر لی، بس اس کے بعد زندگی آسان ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے آگے کے مراحل اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. ہاں، اللہ سے دعا کہ اللہ میری موت تک مدد کرے، میں درمیان میں برن آؤٹ نہ کر جاؤں، میں درمیان میں تھک نہ جاؤں. اس لیے کہ یاد رکھیں، یہ بہت ہی بڑا راستہ ہے، وائڈ ہے، یہ بہت ہی لمبا راستہ ہے، لمبا بھی ہے، لانگ ہے، اور یہ ڈینجرس راستہ ہے، آسان راستہ نہیں ہے. اب جب یہ راستہ وائڈ ہے تو ایک ہوتا ہے بالکل، ایک بہت چھوٹی سی پتلی سی نیرو سی سڑک ہے اور ایک بہت بڑی سڑک ہے. تو بڑی وائڈ سڑک کے اوپر کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور مجھے کہا، پہلا ہنٹ دیا اہدینا میں، کہ سب کے لیے دعا مانگو، اور پھر جس چیز کی دعا مانگنے کے لیے کہا اسراتا کی، بتا دیا وہ بہت وائڈ ہے، بہت لوگ اس کے اوپر جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. تو کئی لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اور جب کئی لوگ ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو جب اگر راستہ خطرناک ہو تو ایک دوسرے کی مدد مل جاتی ہے، انسان کو ایک دوسرے کی سپورٹ مل جاتی ہے، انسان لائک مائنڈڈ لوگوں میں عمل میں آگے جم جاتا ہے. تو اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں سے جوڑیں جو علم والے ہیں، جو آپ کو اس راستے کے اوپر چلنے میں مدد دیں گے. اچھا، جب یہ کہا کہ یہ راستہ وائڈ بھی ہے اور لمبا بھی ہے اور یہ راستہ خطرناک بھی ہے، اس کا مطلب ہے اس راستے پر آپ کی سپلائز ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی جو صبر کی کنجی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اللہ سے مدد اور معیت اور آس پاس کے لوگوں کی سپورٹ جو ہیں وہ لیے رکھیں، تاکہ یہ راستہ آپ کے اور میرے لیے مشکل نہ ہو. پھر اس میں آپ کو ایک مفہوم بتایا تھا میں نے صراط میں، یہ سیدھا ہے، یہی بتایا تھا نا، سیدھا ہے. تو صراط ہو گیا وائڈ، لانگ، اسٹریٹ اینڈ ڈینجرس، صحیح. اچھا، جب صراط کے اندر سیدھا ہونے کا مفہوم ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط کے بعد کیا کیا؟ المستقیم. المستقیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا. سیدھا تو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ مجھے سیدھا بڑا خطرناک راستہ، سیدھا راستہ دکھا دے. الصراط، یہ جو راستہ ہے جس کو کہا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جب اللہ نے کہا المستقیم، المستقیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف واو میم. قائم کرنا، استقامت، اقیمو، اسی سے بنے. اقیمو الصلاح کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرو. تو کیا نماز کو کھڑا کر دو پکڑ کے؟ نہیں، اسٹیبلش کرنے کے لیے آتا ہے. جب آپ نماز میں پہلا اپنا رکن ادا کرتے ہیں تکبیر کے بعد، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، جس میں آپ ثنا پڑھتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں اور قرآن کی آیات پڑھتی ہیں. قیام، آپ سیدھی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. استقامت، قیام، یہ سب مستقیم ایک ہی لفظ ہیں. اس میں پرفیکشن بھی آتی ہے، اس میں رائچیسنیس بھی آتی ہے، اس میں سیدھا کھڑا ہونا بھی آتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وزن و بالقسطاس المستقیم، سیدھا سیدھا، صحیح صحیح، درست درست، بالکل جو ہے وہ وزن کیا جائے. تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ صراط مستقیم، سیدھے کا ایلیمنٹ تو صراط میں آلریڈی ہے، ٹھیک ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو نہ رائٹ جا رہا ہے، نہ لیفٹ جا رہا ہے، اور نہ موٹر وے کی طرح سامنے جا رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ یہ اوپر جا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا راستہ ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جو سیدھا اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہو. اسکالرس کہتے ہیں اگر یہ مفہوم، یہ اوپر جا رہا ہے، یہ مفہوم اس کے اندر المستقیم سے آیا ہے، قائم ہونے سے آیا ہے، قیام سے آیا ہے. ورنہ اگر یہ سیدھا دنیا کی سڑک کی طرح جا رہا ہوتا تو اثرات کافی تھا، اثرات اس ڈیفینیشن میں پورا تھا. مستقیم نے اسی راستے کو یوں اٹھا کر، ہاریزونٹل سے اٹھا کر ورٹیکل کر دیا ہے. یہ راستہ ورٹیکل راستہ ہے، یہ راستہ اوپر کی طرف جانے والا راستہ ہے. یعنی جو اس راستے پر چلے گا وہ اوپر اٹھے گا. جو صراط مستقیم پر آئے گا، اب وہ اپنے آپ کو درجات میں اپلفٹ کرے گا. اور جیسے جیسے انسان اس صراط پر اپلفٹ ہوتا ہے، دنیا پیچھے چھوڑتا جاتا ہے. اب دنیا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے مثال کے طور پہ اچھا پہننا چھوڑا، پھر اچھا کھانا چھوڑا، پھر خاندان والوں کے حقوق ادا کرنے چھوڑے، پھر گھر ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد جنگلوں میں چلے گئے. دنیا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ انسان، وہ مومن رہتا تو دنیا میں ہی ہے اور انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن دنیا انجوائے کرتے میں، نعمتیں انجوائے کرتے میں، رشتے نبھانے میں، خاندان سنبھالنے میں اس کی پرائیورٹی اللہ ہوتا ہے. یہ سارے کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. کل آپ کو کیا کہا تھا؟ مومن کا محور قرآن ہوتا ہے، مومن کا محور اللہ ہوتا ہے. دنیا کے کام کرتا ہے، جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اپنی روٹین کو قرآن کے گرد گھماتا ہے. اب یہ بتائیں، جتنا آپ اوپر اٹھتے ہیں اتنا آپ کم خطرے میں ہوتے ہیں یا زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں؟ اتنا آپ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو شوق آیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلائمبنگ کروں گی. آپ نے چڑھنا شروع کیا اور ابھی آپ 2 فٹ تک چڑھی ہیں. آپ نے 2 فٹ پر چڑھنے کے بعد کہا کہ آکسیجن کم ہو رہی ہے، میں تو واپس آ رہی ہوں، اور آپ نے جمپ لگائی اور آپ واپس آ گئی. 2 فٹ کے بعد 2 فٹ کی چھلانگ لگانا مشکل کام ہے؟ یا ایسی بھی کچھ خواتین ہیں جو 2 فٹ کا بھی چھلانگ نہیں لگا سکتی؟ 2 فٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اتنا سا، اتنی سی چھلانگ لگانی تو کوئی مشکل کام نہیں. آپ 2 فٹ گئیں اور آپ نے سوچا کہ نہیں بھائی، سانس پھول رہی ہے، میں نہیں جا سکتی، میں کیسے چڑھوں گی 200 فٹ تک، میں تو یہیں سے 2 فٹ سے چھلانگ لگا کر واپس آ رہی ہوں. کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے چھلانگ لگائی، آپ واپس آئیں، آپ نے کریش لینڈنگ اپنی کر لی بڑے آرام سے اور آپ زمین پر آ گئیں. اب امیجن کریں آپ 200 فٹ تک چلی گئی ہیں. اب آپ کو احساس ہوتا ہے بڑا مشکل ہے اوپر جانا، نہیں جایا جا رہا، اور آپ کہتے ہیں میں تو واپس جا رہی ہوں. अब जो 200 फीट से वापस आएगा वो बहुत जोर का गिरेगा। और याद रखें ये रास्ता कैसा रास्ता था, वाइड था। आप अकेली थी, आपके साथ और भी थे। तो जो भी इस पूरे ग्रुप में से वापसी का सोचेगा वो अपने साथ 10-12 को और भी लेकर आएगा, अकेला नहीं रहेगा, अकेला नहीं बैठेगा, औरों को भी लेकर चलेगा, औरों को भी लेकर आएगा, औरों को भी खतरे में डाल देगा। सोचो जितना इस रास्ते पर ऊपर जाता जाए उसको उतना ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। जितना इस रास्ते पर ऊपर जाता जाएगा उसको उतना ज्यादा अल्लाह की मदद की जरूरत है। जो जितना इस रास्ते पर ऊपर जाता जाएगा उसको उतना ज्यादा हम्बल होने की, हल्का होने की, दुनियावी लिहाज से और दिल के लिहाज से अपने नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने की जरूरत है। अब आप अपने ऊपर ग्रज, ईगो, जेलेसी, हसद, कीना, इसको अपने दिल के अंदर बोझ बनाकर नहीं रख सकते। जो जितना हल्का होता है वो उतना ऊपर उठता है। दुनिया की गठरियां अपने ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें। यानी दुनिया जमा करना मकसद नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत और नेक आमाल जमा करना मकसद है। दुनिया मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह, राजी बर रजाए रब, जैसे अल्लाह हमें अपने साथ रख दे। तो जरूरत इसी बात की है कि जो जितना ऊपर जाता रहे वो उतना मोहतात हो जाए। इसीलिए आप देखें, आप स्कॉलर्स के बारे में जब पढ़ते हैं, आप जब सहाबा के बारे में सुनते हैं, वो सहाबा जिनको उनकी जिंदगियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी, उनका हाल क्या होता था। कल आपको बताया था हजरत उमर अशराए मुबशरा में शामिल हैं, अल्लाह के रसूल ने उनकी जिंदगी में उनको कई मरतबा बशारत दी जन्नत की। और जब इंतकाल हो रहा था तो बेटे से कहा कि अपनी गोद से मेरा सर उठाकर जमीन में रख दो ताकि इस पर खाक लग जाए, ताकि मैं अल्लाह के सामने इस आजजी के साथ जाऊं। आप देखती हैं स्कॉलर्स को भी, आप देखती हैं सहाबा को भी, आप देखती हैं बाज लोगों को, आप कहती हैं आप इतने नेक हैं फिर भी आप इतना रोते रहते हैं, आप तो इतनी नेकियां करते हैं फिर भी आपको इतना डर लगता है, आप तो जो हैं वो इतना ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं और उसके बावजूद आप परेशान रहते हैं। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? इसलिए कि अल्लाह का बंदा जो जितना ऊपर जाता है उसको उतना अल्लाह का खौफ महसूस होता है कि अल्लाह अगर यहां से मैं वापस पलटा, अगर यहां से मैं गिरा तो मैं बहुत बुरा गिरूंगा, और अगर यहां से मैं गिरा तो फिर मेरी आफियत नहीं है। तो याद रखें ऊपर के रास्ते पर चलते हुए आपको और मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। और ये रास्ता मुझे और आपको ये चीज भी सिखा रहा है कि अब आप और मैं इस रास्ते पर जब एक दफा चल पड़े तो वापसी का ना सोचें। इसलिए कि आप पलटेंगे, हो सकता है आपकी औलाद भी पलटे, आपके रिश्तेदार भी पलटें। एक की हिम्मत खराब होती है बाकियों की हिम्मत भी कम होने लग जाती है। जो रास्ता ऊपर जा रहा होता है, अगर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज गई हो पहाड़ी इलाकों पर, तो आप अपनी गाड़ी को वहां पर एक जगह पर खड़ा नहीं करते। आपको कहा जाता है कि आप स्लो मूव करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप जहां गाड़ी खड़ी करेंगे गाड़ी पीछे आना शुरू हो जाएगी, यही होता है ना। जो इस सिरात पर आ गया उसमें स्टैग्नेशन अब रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो स्टैग्नेंट होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया, नंबर वन, आहिस्ता 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 क्या होगा, पीछे आना शुरू हो जाएगा। नंबर टू, जो पीछे से लोग आगे आ रहे हैं वो उनके लिए क्या बन जाएगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक। आप सामने, आप खड़ी हैं उस रास्ते पर, पीछे से एक और ग्रुप आ रहा है, वो देख रहा है ये खड़ी हुई हैं, आपने कहा हाँ मुश्किल हो रही थी, ये और नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये आसार होंगे उस इंसान के जो उसको कब्र के अंदर नेकियों की शक्ल में नहीं मिल सकते, ना वो खुद आगे बढ़ा ना उसने औरों को आगे बढ़ना दिया। तो इस रास्ते पर स्लोली ही चाहे मूव तो आपको कंटिन्यूसली करना ही करना होगा, अब आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना होगा। और जो जितना ऊपर जाता है याद रखें उस रास्ते पर उतनी गारंटी कम होती जाती है। इसलिए कि जब आप बुलंदी पर जा रहे होते हैं तो चांसेस यही होते हैं कि अगर गिरेंगे तो बहुत ही बुरे गिरेंगे। तो बुलंदी पर जाने से आप बहुत सेफ साइड पर नहीं आ रहे होते, आप वल्नरेबल हो रहे होते हैं। उतना ज़्यादा आपको अल्लाह से जुड़ जाने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा आपको कुरान से जुड़ जाने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा आपको रसूलुल्लाह की सुन्नतों से चिपक जाने की ज़रूरत है। यही मेरा और आपका असल मकसद होना चाहिए। और सिराते मुस्तकीम वही है जो आपको और मुझे अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचा देगा? जन्नत तक। और यकीनन हम जब अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे तो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत जो है उस तक पहुँच जाएंगे। सूरह आराफ में एक नक्शा खींचा गया है और वो नक्शा जो है वो हम में से हर एक के लिए बहुत बड़ा सबक रखता है। एक ऐसे इंसान का जिक्र किया गया जिसको अल्लाह ने अपनी आयात का इल्म दिया था, लेकिन उसने उन आयात के मुताबिक अमल नहीं किया, दुनियावी ख्वाहिशात को हावी किया, ख्वाहिशात का गुलाम बन गया, दुनिया ही दुनिया चाही, बस मुझे दुनिया में ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए और मेरी ये बात भी पूरी हो जाए और मुझे कोई कुर्बानी ना देनी पड़े, कोई मेरी बात को रद्द ना किया जाए, जो मैं मांगू मुझे मिले, कोई मेरी बात का इनकार ना करे। उसकी क्या शक्ल अल्लाह ताला ने बताई सूरह आराफ में, वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, वो तो ज़मीन से चिपक कर रह गया, ऊपर उठने का सिराते मुस्तकीम पर चलने का सोचा ही नहीं। वलौ शिना लरफा अनाहू, जबकि अल्लाह चाहता तो अल्लाह ने जो उसको आयात दी थी वो बंदा उससे अपने आप को बुलंद कर सकता था। तो जब इंसान इस रास्ते से वापस आता है या सोचता है तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ना सिर्फ वो नेकियां छोड़ता है, वो क्या करता है, गुनाहों में इन्वॉल्व हो जाता है। वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, हालांकि अल्लाह ने आयात का इल्म दिया था लेकिन अमल नहीं किया ना, स्टेग्नेशन आई, तो ना सिर्फ नेकियां छोड़ी, गुनाहों के अंदर जरी हो गया, गुनाहों में आगे बढ़ने लग गया। इसीलिए आप और मैं अल्लाह से दिल की गहराइयों के साथ दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता जो है वो दिखा दे। और जहन में रखें जो आपको बात बताई थी कि ये सिरात वाहिद है, एक ही रास्ता है जो आपको और मुझे अल्लाह की रज़ा और अल्टीमेटली जन्नत तक पहुँचा देगा। यही कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा कि सिराते मुस्तकीम एक ही है, लेकिन आज जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, जिस मॉडर्न दौर के अंदर जो मॉडर्न आइडियोलॉजी आज फ्लोट की जा रही है, वो ये आपको सुनने को मिलती होगी। और अगर आपके बच्चे या आपका आना जाना बाहर के ममालिक में होता है तो आपको अंदाज़ा होगा अब ये सिस्टम और ये मिथ और ये आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है कि ऑल पाथ्स लीड्स टू गॉड। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, असल में आप अल्टीमेटली अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, ये सुन रहे हैं ना आप अपने आसपास। और जब से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है और खासतौर पर इस्लाम को मिसयूज किया गया है और इस्लामोफोबिया का जो दौरा है वो आपको दुनिया के ऊपर नजर आ रहा है, उसके बाद से ये वाइब्स बहुत ज्यादा लाउड होती जा रही हैं कि सारे मजाहिब अल्टीमेटली अल्लाह तक लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि आप जिस मजहब को भी फॉलो करें, मजहब से मतलब किसी भी नॉन मुस्लिम कल्चर को, किसी भी नॉन मुस्लिम रिलीजन को आप फॉलो करें, ये सब लेजिटिमेट है। जबकि हम जानते हैं हमारी थियोलॉजी, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नज़दीक दीन एक ही है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब आखिरी शरीयत, आखिरी किताब, आखिरी तरीका ज़िंदगी, आखिरी दीन दीन इस्लाम है। अब सारे मज़हब सही नहीं हो सकते, ये नहीं कहा जा सकता कि सारे मजाहिब को ब्लेंडर में डालकर उनकी एक स्मूदी बना दी जाए और कहा जाए कि हाँ सबका अल्लाह एक ही है। जैसे मुझे इस वक्त वो अल्फाज याद नहीं आ रहे, अक्सर जो मेरी उस्ताद हैं हुमा नजम, वो कहा करती थी कि तुम भगवान कहो या तुम पता नहीं क्या हीकड़ो क्या बोलती थी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसा बोलती थी, भगवान कहो या जीसस कहो या कुछ भी कहो, अल्टीमेटली सब जो हैं वो अल्लाह के नाम हैं। ये थ्योरी प्रमोट करना ये बिल्कुल गलत है। आप एक ही ब्लेंडर में सारे मजाहिब नहीं डाल सकते। अल्लाह ताला ने क्लैरिटी दे दी, अल्लाह ने फुरकान दे दी, अल्लाह ने कुरान दे दिया, तो सिराते मुस्तकीम को वाजे कर दिया गया कि अब फाइनल सेल्वेशन जिसको आखिरत में मिल सकती है वो इस सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए मिल सकती है। और ये एक ही है, हक एक ही है, बातिल के कई रंग हो सकते हैं। जैसे कुरान में नूर वाहिद आता है, ज़ुलुमात जमा आते हैं। कुरान में इसीलिए कहा गया कि सबीलुल्लाह एक ही है, सुबुल कई हो सकते हैं, نافرمانی کے راستے کئی ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تک پہنچنے کی سبیل جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور قرآن میں بلایا گیا ہے کہ سبل کو فالو نہ کرو, سبیل کو فالو کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو زمین کے اوپر سیدھی لائن ڈرا کر کے دکھائی اور کہا ھذا صراط اللہ المستقیم, یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ویریشنز بنائی, اس کے رائٹ اور لیفٹ لائنز بنائی, اور یعنی آپ ڈرائیگرام بنا کر اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں صراط مستقیم کی. اور آپ نے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. آپ نے سٹک سے بنا کر دکھایا اور گمراہی کے آپ نے کئی راستے بنائے, صراط آپ نے ایک ہی بنایا, واحد بنایا. یاد رکھیں اس صراط پر چلنے کے لیے رسول کی سنت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا شریعت یہ ہے, آپ کو مولوی بتاتا ہے, آپ کو شیخ بتاتا ہے, آپ کو مفتی بتاتا ہے, آپ کو سکالر بتاتا ہے, آپ کو قرآن کا پیغام دینے والا, تبلیغ کرنے والا داعی بتاتا ہے کہ دیکھیں شریعت یہ ہے. صحیح, آپ امیجن کریں ایک پیپر کے اوپر آپ نے ایک ڈاٹ لگایا, ٹھیک, ایک ڈاٹ لگایا آپ نے, اور اب میں آپ سے کہوں کہ اس ڈاٹ کے اوپر سکیل رکھ کے پینسل سے سٹریٹ لائن لگائیں تو کیسی لائن بنے گی؟ سیدھی بنے گی, بالکل سیدھی بنے گی. یہی ڈاٹ ہے, دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از سیم. آپ اس سے صرف 1 ڈگری ڈفرینٹ جا کر اسکیل کو کریں اور اب آپ لائن لگائیں, کہاں تک جائے گا یہ؟ شروع میں تو بالکل ساتھ تھا, لیکن وہ آخر میں کہاں تک چلا گیا؟ بہت گیپ آ جائے گا. تو سنت پر جم جانا اس صراط پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں اللہ نے یہ صراط کرسٹل کلیئر رکھا ہے, اس میں کوئی ابہام, اس میں کوئی شک, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو صراط کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. جس کے دل میں ہدایت کی تمنا آتی ہے اللہ اس کے سامنے اپرچونٹیز لے کر آتا ہے. ہم سب جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں, ہمارے دل میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ذرہ برابر ہدایت کی تڑپ آئی ہوگی, اسی لیے اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا. حق کے لیے کہا جاتا ہے حق چھپا ہوا نہیں ہے, حق بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اسی طرح صراط بھی بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کو ذہن میں سوال آئے کہ جب میں کلمہ گو مسلمان ہوں تو پھر مجھے, اور ظاہری بات ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے مذاہب اصل ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں ہے, صرف اسلام سیدھا راستہ ہے. تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب میں مسلمان ہوں, میں نمازیں پڑھتی ہوں, میں جو ہوں وہ اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھتی ہوں, تو پھر مجھے الگ سے ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مسلمان ہی دین حق پر ہیں تو پھر میں ہدایت کیوں مانگوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اب بار بار ہدایت چاہیے. ابھی آپ کو صراط کی ڈیفینیشن یاد رہے گی تو آپ کو پتہ چل, جیسے یوں سمجھے ہدایت کوئی آن آف سوئچ نہیں ہے, بس آن کر دی تو آن رہے گی, آف کر دی تو آف رہے گی, ایسا نہیں ہے. یا وہ میتھمیٹک کا اصول ہوتا ہے نا, اٹس ناٹ بائنری, 0 اور 1, ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو کنٹینیوسلی اس کے لیولز, اس کے درجات عبور کرنے ہوتے ہیں, آپ کو مستقل اس میں آگے سے آگے جانا ہوتا ہے. اور قرآن میں اس کی ایویڈنس, اس کی دلیل آتی ہے, والذین اہتدوا زادہم ہدن, وہ جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی, زادہم ہدن, ان کو اللہ نے ہدایت میں بڑھا دیا. جو ہدایت کے راستے پر آتا ہے اور اس پر چلتا رہتا ہے, اللہ اس کو مزید گائیڈ کرتا رہتا ہے. اصحاب کہف کا قصہ پڑھا ہے نا, آج جمعہ ہے, یقیناً آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. اس میں آتا ہے انہم فتیتن, وہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا, ایک ٹین ایجرز کا گروپ تھا, آمنو بی ربہم, اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے, آلریڈی مسلم تھے, فرما بردار تھے, وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں ان کو بڑھا دیا. تو اللہ ہدایت والوں کو ان کی ہدایت میں بڑھاتا ہے جب وہ اس راستے کے اوپر سٹیبل رہتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھے, اللہ اس میں ہمیں اپنی مائیت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں اس کے آخر تک, جنت الفردوس تک ہمیں اس کے ذریعے پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امیجن کریں کیا دنیا کا واحد انسان تھے جن کو سب سے زیادہ ہدایت دی گئی؟ ایمان ہے آپ کا؟ یقیناً. سب سے زیادہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اہدنی بمختلف فیہ من الحق بإذنی، اللہ مجھے ہدایت دے، یعنی اور ہدایت مانگ رہے ہیں ان معاملوں میں جن کے اندر دنیا کے لوگوں نے کانفلکٹس کیے، جن چیزوں میں لوگوں کو کنفیوژنز ہوئے، اللہ اس معاملے میں مجھے ہدایت دے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ ہادی تھے، آپ کا ایک نام آتا ہے ہادی، اللہ کے رسول ہدایت دینے والے تھے، اللہ کی اجازت سے ہدایت دینے والے تھے، پھر بھی مزید ہدایت کو طلب کر رہے ہیں. تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت ہدایت ہے، مجھے آگے مزید اللہ کی ہدایت کی، اللہ کی انسٹرکشنز کی، اللہ کی معیت کی اور اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سب مسلمانوں کو متحد ہو کر دعا مانگنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں سب کو ذہن میں رکھیں. اور یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک اینگل سکالرز اور بھی بتاتے ہیں کہ جب بندہ یہ صراط مستقیم مانگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدعت سے دور کرنے کی بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ خود ریفیوٹ کر رہا ہوتا ہے بدعت کو کہ اللہ مجھے جو ہے وہ بدعت کے اندر بالکل شامل نہیں ہونا، اللہ مجھے بدعت سے دور کر دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری ہدایت کو بڑھا دے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا ہے. اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں چوائسز کرنے میں ہمارے آپ بہترین مددگار بن جائیں. اللہ ہمارے لیے اس صراط مستقیم پر آگے سے آگے بڑھنے میں ہمیں اپنی معیت نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے خاندانوں کو اور اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ اس صراط مستقیم پر اوپر لے جانے والوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنا آسان بنا دیں. اللہ علم کو ہمارا آکسیجن ٹینک اور سنت کو ہمارے لیے سپورٹ اور اپنی معیت کو ہمارے لیے اسٹرینتھ بنا دیں. اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے اور اللہ ہمارے رمضان کے مہینے کی اس محنت کو، ان سیشنز کو حجت بنا دے کہ ہم عمل میں اس صراط مستقیم میں آئندہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.